मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت کہا ہدایت کا مطلب گائیڈنس رہنمائی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت ہے دنیا میں جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے ہدایت کی ضرورت کو تو وہ مانتے ہیں کہ انسان کو گائیڈنس چاہیے اس کا تو وہ انکار کر نہیں سکتے کچھ بے وقوف دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی سے کسی طرح کی رہنمائی نہیں چاہیے ایسے بھی بے وقوف دنیا میں ہیں تو اگر انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی گائیڈنس چاہیے ہی نہیں تو پھر تو انسان خواہشات کا غلام بنے گا پچھلے ہفتے میں جو بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ انسان اگر کچھ قوانین میں اس کو جکڑنا پڑتا ہے انسان کو کچھ باؤنڈ کرنا پڑتا ہے اگر انسان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جو چاہو کرو تو انسان سے زیادہ خطرناک پھر اس کائنات کے لیے کوئی مخلوق نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہمارے پاس کوئی ہدایت نہ ہو کوئی رہنمائی نہ ہو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے ہم سب زندگی گزارنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا بھائی وہی ہوگا جو جنگلوں میں ہوتا ہے جنگل جیسی لائف ہوگی شیر آزاد ہوتا ہے کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا لہذا کیا ہوتا ہے جب شیر کو بھوک لگتی ہے تو جو شکار سر دست سامنے آ جائے وہ کھا جاتا ہے اس کو کچھ جانوروں کو شیر نہیں کھاتا وجہ اس کی یہ نہیں کہ وہ قانون کا پابند ہوتا ہے کہ یہ کھانا یہ نہیں کھانا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو وہ دل ہی نہیں کرتا کھانے کو ہائنا ہے نا وہ شیر نہیں کھاتا اس کو گندا جانور ہے شیر گھاس نہیں کھاتا سبزیاں نہیں کھاتا اس لیے نہیں کہ وہ ویجیٹیرین نہیں ہے یا اس کو کسی نے گائیڈ کیا ہے کہ نہیں نہیں گوشت پہ سیٹ ہونا کیٹو ڈائٹ رکھنا ویجیٹیرین نہ بننا بھائی اس لیے کہ اس کو دل ہی نہیں چاہتا اس کو آپ سیب کھلائیں انار کا جوس پلائیں آپ ککڑیاں کھلائیں خربوزے کھلائیں وہ نہیں کھائے گا گن پوائنٹ پہ بھی نہیں کھائے گا اس کی طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف بکری کو اگر آپ گوشت کھلانا شروع کر دیں بکری نہیں کھائے گی اس کی طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی اس کو بکری دیکھا اپنی مرضی سے کھاتی ہے تو जानवर की जो जिंदगी है भाई, जो उसका दिल चाहेगा वो करेगा। तो किसी कानून और जाब्ते का पाबंद नहीं है। जो कवानीन जानवरों के लिए जरूरी थे वो फितरत ने उनमें खुद बहुत इंस्टॉल कर दिए, वो सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं, उसमें उनको मजीद इधर उधर से हिदायत की जरूरत नहीं है। बल्कि हिदायत लेंगे तो बर्बाद होंगे, अगर इंसान उनको गाइड करना शुरू कर दे तो बेड़ा गर्क कर देगा इंसान उनका। तभी जू में, चिड़ियाघर में भी जानवरों को नेचुरल माहौल दिया जाता है, भाई जो तुम्हारी ओरिजिनल सच्ची मुच्ची की लाइफ है वही लाइफ तुम्हें यहां भी दी जाएगी। तो फर्ज कर लें अगर इंसान को भी कवानीन से आजाद कर दिया जाए, जानवरों की तरह छोड़ दिया जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम, मुझे और आपको कुछ पाबंदियों में अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा। ये जो आजादी आजादी आजादी, मैं आजाद हूं, ये सब फजूल बातें हैं। ये जंगली और जंगल के जानवरों का नारा है, उन पे सूट करता है, वो आजाद है। इंसान आजाद नहीं है। आज इंडिविजुअलिज्म, इज्म और आजादी, और हर शख्स अखपल तरीके से जिंदगी गुजारना चाहता है, मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे, मुझे कोई मशवरा ना दे, मुझे कोई फतवा नहीं चाहिए, हलाल हराम ये मौलवियों की बातें, मैं हूं, मैं। ये आजकल ना यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में तलबा के दिमागों में ये चीज ठोंसी जा रही है। औरत कहती है मैं आजाद हूं, हस्बैंड वस्बैंड टोपी ड्रामा ये क्या है, शौहर कहता है मैं आजाद हूं, बेगम के हकूक क्या है, फजूल बातें। टीचर कहते, स्टूडेंट्स कहते हैं हम टीचर का अदब क्यों करें, भाई ये पढ़ाने के तनख्वाह लेता है, पैसे लेता है, तो बस ले रहा है ना, जॉब है इसकी। तो इसी वजह से टीचर को आजकल सर के बजाय सत्तार भाई भी कहा जाने लगा है, नाम लेने लगे हैं लोग। और अभी तो कोई पता नहीं, कुर्ब कयामत में लोग बाप का भी नाम लेंगे। वसीम साहब आए थे मुलाकात के सिलसिले में, अब्बा का नाम क्या है भाई, वसीम। तो लोग डैडी, पापा, अब्बा, नाना, वसीम साहब। तो ये सब चीजें भी मार्केट में क्या होंगी, बोलो, चलेंगी। तो क्योंकि इंसान क्या हो रहा है, तमाम जकड़बंदियों से, तमाम पाबंदियों से क्या चाह रहा है, आजाद। बहुत सारी आजादियां तो दिला दी हैं, खवातीन को कपड़ों से आजाद कर दिया, उनका निजी मामला है भाई, ड्रेस पहने ना पहने, तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अगर भाई हम निगाहों की हिफाजत क्यों करें, फिर हम निगाह में भी क्या है, आजाद है, क्या ख्याल है भाई। तो उसको भी आजादी दो, फिर जो चाहे करे वो। तो आजादी आजादी आजादी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर इंसान को, फर्ज कर ले थोड़ी देर के लिए मुकम्मल आजाद कर दिया जाए, जैसे जानवर क्या होते हैं, बोलो, आजाद। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर ले, क्या मजे की लाइफ होगी, थोड़े दिन की होगी, उसके बाद तो बेड़ा गरक हो जाएगा। तो आप जब सुबह उठेंगे आपको लगेगी भूख। अब एक तरीका तो ये है कि आप जाएं जॉब करें, 7-8 घंटे की जॉब करें, एक तनख्वाह लेके आए। आसान तरीका क्या है, बंदूक लें, किसी के सर कनपटी भी रखें, उसकी जेब से पैसे निकालें, बैठे बैठे क्या हो गया, कराची में तो ये इतना आसान है कि नकली बंदूक से भी लोग अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं। नकली बंदूक ले लें, पिस्टल ले लें, रखी, उसने मोबाइल निकाल के दिया इस डर से कि यार मार ना दे। तो एक दिन में कितना पैसा कमा लोगे आप, क्या ख्याल है भाई। तो इस तरह की बीसियो चीजें, आपको जब शहवत पैदा होती है, जानवर लोग उनमें जब मेल फीमेल की तरफ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके जाते हैं, है भाई, जबरदस्ती जाते हैं बस। तो मर्द भी ऐसे ही जाबिर बन जाएंगे, खवातीन के साथ जबरी ज्यादतियां शुरू हो जाएंगी, बच्चों के साथ जबरी ज्यादतियां शुरू हो जाएंगी। कैसे कैसे भयानक वाकया सामने आ रहे हैं, बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की और उसको जान से मार दिया। ये जो भी इस तरह के वाकयात होते हैं ना, कि बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको जान से मार दिया, खूब समझ लो ये काम वो लोग कर रहे होते हैं जो आपके करीबी होते हैं, जिनको पकड़े जाने का खौफ होता है। मैं बार बार कहता हूं, छोटे बच्चों को कजनों के साथ मत सोने दो, बल्कि इस जमाने में बहुत ज्यादा एहतियात है, चचा मामू के साथ भी उनको अकेले में मत सोने दो। मैं नहीं कह रहा चचा मामू बुरे होते हैं, 99% ठीक होते हैं, लेकिन 1% अगर खराब हो तो उस एक की वजह से 99 पर पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। कजन अच्छे ही होते हैं 99%, लेकिन एक अगर बुरा है तो 99 पे पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। अड़ोस पड़ोस में आप फ्लैटों में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस फ्लैट में एक भी गंदा आदमी आ गया, वो नजर रखेगा बच्चों के ऊपर, वो अपनी हवस पूरी करने, क्योंकि वो पाबंद नहीं है किसी लॉ और कानून का, खुदा को मानता नहीं है वो। मानता भी हो तो मानना ना मानना बराबर, अंग्रेज भी तो खुदा को मानते हैं कि नहीं मानते, इधर तवज्जो, ओ माई गॉड कहते हैं ना अंग्रेज, लेकिन उनका मानना ना मानना बराबर है या नहीं है? ना नमाज पढ़ते हैं, ना जकात देते हैं, ना हज करते हैं, ना जिना से बचते हैं, ना शराब से बचते हैं, तो ऐसे खुदा को मानने के तकल्लुफ की क्या जरूरत है भाई? तो अल्लाह को मान लेना काफी नहीं है भाई, हकीकी मानों में जो अल्लाह को मानता है तो वो अल्लाह की भी मानता है। लेकिन जब इंसान पे शहवत परस्ती का गलबा होता है, उसका दिमाग खराब होता है, वो दरिंदा बन जाता है, तो वो जानवर वाली हरकतों पे आ जाता है। कितने वाकयात हो रहे हैं, बच्ची का रेप किया उसको कत्ल कर दिया, बच्चे का रेप किया उसको कत्ल कर दिया, ताकि सबूत खत्म हो जाए, पकड़ा ना जाऊं मैं। तो इंसान जब कवानीन और जाब्तों का पाबंद नहीं होता तो इंसान से बड़ा दरिंदा दुनिया में कोई नहीं है। वो काम करता है इंसान जो जानवर भी नहीं करते। तभी तो देखो कुरान की सदाकत देखें, अल्लाह ताला ने इंसानों की दो किस्में बयान की हैं, वतीनी वज़ैतूनी में भी और उसके अलावा भी। फरमाया लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, सबसे बेहतर मखलूक इस कायनात में कौन सी है? इंसान। लेकिन आगे अल्लाह फरमाते हैं सुम्म रददनाहु असफल साफिलीन, सबसे बदतर मखलूक भी इस कायनात में कौन सी है? बोले ना भाई साहब, इंसान। सबसे अफजल भी इंसान, आदम अलैहिस्सलाम सबसे अफजल थे, तभी फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो। सजदा हमेशा जिसको करवाया जाता है वो अफजल होता है, मफजूल को कहा जाता है, मफजूल का मतलब जो अफजल के नीचे हो उसको कहा जाता है कि अफजल को सजदा करे। लेकिन अल्लाह ने इंसानों ही के बारे में पहले अल्लाह ने बताया कि हमने कहा कि सजदा करो, सबसे अफजल मखलूक कौन सी है? आदम। लेकिन अल्लाह ही ने कुरान में कहा उलाइका कल अनआमी बल हुम अव्वल, इंसान चौपायों से भी बदतर है, जानवरों गधे घोड़ों से भी क्या है? बोलो भाई, बदतर। अजीब बात है अल्लाह, अगर ये गधे घोड़ों से भी बदतर है तो तू सजदा क्यों करवा रहा है फरिश्तों को बोल के कि इनको सजदा करो? है भाई, अगर ये गधे घोड़ों से भी बदतर है तो अल्लाह तू क्यों कह रहे हैं लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, सबसे बेहतर किसको बनाया? बोलते क्यों नहीं इंसान को? ए अल्लाह तू कह रहे कि ये गधे घोड़ों से भी बदतर, जानवरों से भी बदतर, चूहों बिल्लों से भी बदतर, बंदरों से भी बदतर, लेकिन एक तरफ तू कह रहे वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत इज्जत दी। अरबी में अकरमना और करमना में फर्क, अकरमना का माना रिस्पेक्ट दी, करमना का माना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। अरे भाई, अगर ये गधे घोड़ों से भी बदतर है तो इतनी रिस्पेक्ट इसको बोलते क्यों नहीं, क्यों दी जा रही है? तो ये तो टकराव है। ना ना ना, टकराव नहीं है भाई, असल तो इंसान की बड़ी फजीलत है। लेकिन अगर इंसान इंसानियत के दायरे से बाहर आ गया, और वो कैसे बाहर आएगा? उन पाबंदियों को उसने उठा के फेंक दिया जो उसको इंसान बनाने के लिए जरूरी है, उन पाबंदियों के शिकंजे से बाहर आ गया तो फिर इंसान जानवरों से, जुमला भी मुकम्मल नहीं किया जा रहा, इंसान सबसे अफजल मखलूक है। लेकिन अगर वो उन पाबंदियों के शिकंजे से बाहर आ गया जो पाबंदियां खुदा ने इंसान को इंसान बनाने के लिए और इंसानियत के दायरे में रहने के लिए जो पाबंदियां लगाई हैं ताकि वो इंसान का बच्चा बन के रहे, उन पाबंदियों से अगर इंसान बाहर आ गया तो फिर अल्लाह कहते हैं फिर कोई फजीलत नहीं है, फिर तुम जानवरों से भी बदतर। तभी तो मैं कहता हूं निकाह करना इंसानियत, गर्लफ्रेंड बनाना गधे घोड़ों का काम है। जो भी आके आपके सामने कह रहा हूं मेरी गर्लफ्रेंड इनसे मिलिया, या काम तूने कुत्तों जैसा किया यार, फिजिकल रिलेशन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है? फिजिकल रिलेशन, जब चाहो ब्रेकअप, दोनों को ऑप्शन होता है, ये चाहे ब्रेकअप वो चाहे ब्रेकअप। मियां बीवी में मर्द के पास ऑप्शन होता है, औरत के पास ऑप्शन नहीं होता। यही फर्क है निकाह में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। हाफिज मोहम्मद जुबैर अहले हदीस के बड़े अच्छे प्यारे अखलाक के आदमी है माशाल्लाह, उनका एक क्लिप आया है जिसमें वो कह रहे हैं, मेरे बारे में उन्होंने रद्द किया है कि बाज लोग खुला के मसले में बहुत शिद्दत इख्तियार करते हैं।
मारूफ मौके सर, बाकी ठीक है, जो हनफी फिक को फॉलो करते हैं वो उनके प्रोसीजर को फॉलो कर लें, ठीक है, जो हमली स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, अलदीस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, वो उनके प्रोसीजर को फॉलो कर लें। इसमें मेरे ख्याल में इतना ज्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो फतवे लगाना शुरू कर देना चाहिए।
उन्होंने कहा फिकह हम्बली में खुला तलाक नहीं है, और फिर उससे ये साबित किया है कि एक तरफा खुला जो अदालत दे देती है वो भी ठीक है।
जज के पास ये इख्तियार है कि जज जो है वो खुला करवा सकता है औरत के कहने पे, और शोहर भी जो है वो अपनी बीवी को खुला दे सकता है अगर वो औरत जो है वो अपने शोहर से खुला मांगती है।
उस पे नीचे काफी लोगों के कमेंट्स हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज साहब आपने तो दिल खुश कर दिया।
इसी तरह अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक और फतवा बहुत मारूफ है कि ये जो फिदिया है यानी औरत फिदिया दे के जो है वो अलहदगी इख्तियार कर लेती है तो ये तलाक नहीं है। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का और इसी तरह दूसरे फुकाहा साहबा का ये मौकिफ था, और जो हदीस की बुनियादी मसादिर हैं जैसे सही इब्ने खुज़ैमा वगैरह, सुनन कुबरा है, इसी तरह से और हदीस के मसादिर है, वहां बाकायदा चैप्टराइजेशन आपको मिल जाती है बाज हदीस के मसादिर में कि खुला जो है वो तलाक है या तलाक के अलावा है। इसमें सहाबा इकराम के फतावा हैं, इसी तरह से और अहले इलम की आरा मौजूद हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि मेजोरिटी फुकाह का मौकफ यही है कि खुला जो है वो तलाक ही है, या हमारे यहां हनफी फुकाह यही कहते हैं कि औरत ने अगर खुला का केस दायर किया तो मर्द जो है वो कोर्ट में जाके तलाक दे तो फिर अलहदगी होगी। लेकिन अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट में और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट में मारूफ राय यही है कि खुला जो है ये तलाक नहीं है। तो गोया जो खुला याफ्ता औरत है उसके अहकाम डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जज के पास ये इख्तियार है कि जज जो है वो खुला करवा सकता है औरत के कहने पे, और शोहर भी जो है वो अपनी बीवी को खुला दे सकता है अगर वो औरत जो है वो अपने शोहर से खुला मांगती है।
फिकाए हम्बली में खुला तलाक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफा खुला भी औरत को मिल सकता है। तलाक ना होने का मतलब ये है कि अगर मियां बीवी में खुला हुआ तो अगर वो दोबारा उनके दरमियान शादी होगी तो मर्द को तीन तलाकों का हक हासिल होगा, और जमहूर उलमा के नजदीक अगर दोबारा शादी होगी तो मर्द को दो तलाकों का हक हासिल होगा, क्योंकि वो कहते हैं खुला भी क्या है, एक तलाक कंसीडर होगी जमहूर के नजदीक। बाकी फिकह हम्बली में भी जब तक शोहर राजी ना हो खुला नहीं हो सकता, और बाकियों के नजदीक भी जब तक शोहर राजी ना हो खुला नहीं हो सकता। हाफिज साहब ने दो चीजों को मिक्स कर दिया है, इसलिए मैं हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा, मैंने जो इंजीनियर अली मिर्जा के खिलाफ पूरा एक डेढ़ घंटे का क्लिप रिकॉर्ड करवाया वो काइंडली आप सुन लीजिए। वैसे भी अहले हदीस उलमा कहते हैं हम तकलीद नहीं करते, तो भाई तहकीक तो फिर पूरी करो ना, आप तहकीक तो आप पूरी करें किसी मसले पर। आपके लिए तो तहकीक इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप मुज्तहिद हैं, आप किसी की तकलीद नहीं करते। तो मुज्तहिद तो पूरी डेप्थ में जाके ऐसे क्लियर करके मसले को हल करता है कि फिर जाके ये कहला सकता है कि मैं मुहक्किक हूं, मैं मुकल्लिद नहीं हूं। तो इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक भी जब तक मर्द राजी ना हो औरत खुला नहीं ले सकती। और ये तो दो और दो चार की तरह वैसे भी वाजे है। अच्छा, उन्होंने आखिर में ये भी कहा है कि औरत अगर अदालत नहीं आता, मर्द अदालत नहीं आता तो औरत क्या करे। मर्द अगर अदालत नहीं आता, पहली बात अदालत पुलिस भेज के उसको उठवा के लाए। इमरान खान को उठाया कि नहीं उठाया अदालत ने? पूरे वजीर आजम को उठाना आपके लिए मुमकिन है, मियां को उठाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो अदालत पे जोर लगाओ कि लेकर आओ उसको अदालत में। दूसरी बात यह कि फिर भी अगर वो नहीं आता तो फिर खुला नहीं, फिर देखा जाएगा ये मर्द जुल्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर औरत साबित कर देती है दलाइल से गवाहों से कि ये जालिम है तो फिर तनसीख निकाह एक तरफा हो सकता है। इसमें फिर दो राय हैं। दारुल उलूम कुरंगी की राय यह है कि मर्द का ना आना फिर यह समझा जाएगा कि जो इल्जामात मुझ पे लगे हैं वो मैंने मान लिए हैं, यानी मैं जालिम हूं मान लिया है, तो उसका ये इकरार समझा जाएगा। तो मर्द का अगर जालिम होना साबित हो जाए मखसूस नौयतों के जुल्म में वो साबित हो जाए तो फिर अदालत निकाह को एक तरफा भी खत्म कर सकती है। جبکہ جامع الرشید کی رائے یہ ہے کہ مرد کا نہ آنا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میں مان لیا. وجہ اس کی یہ کہ مرد کو پتا ہے جانے کے بعد بھی عورت کو عدالت نے خلا تھمانا ہی ہے، نہیں جانے کے بعد بھی تھمانا ہے، تو میرے جانے نہ جانے سے جب کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میں جا کے بلا وجہ اپنا پیسہ کیوں خرچ کروں. تو اس لیے نہ جانا نکول نہیں سمجھا جائے گا. نکول کہتے ہیں کہ اقرار کر لیا گویا اس نے، قسم نہیں اٹھا رہا، یعنی وہ مان لیا کہ میں ظالم ہوں. تو جامع الرشید کہتا ہے کہ بھائی نہ جانا نارملی حالات میں تو اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ظالم ہوں، لیکن جو قانون لا پاکستان میں چل رہا ہے اس میں یہ کہ شوہر آئے یا نہ آئے، شوہر خلا پہ راضی ہو یا نہ ہو، بہر صورت عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑانی ہے. تو جب اس کو پتا ہے میرے جانے سے بھی پکڑانی ہے، نہیں جانے سے بھی پکڑانی ہے، جاؤں گا تو وکیلوں کا خرچہ ہوگا، چک چک پک پک ہوگی، نہیں جاؤں گا تو آرام سے بیٹھا رہوں گا یہاں پہ، تو ایسی صورت میں نہ جانے کو یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ اس نے الزامات مان لیے جو اس پہ لگے ہیں. بہرحال یہ دونوں رائے ہیں، جس کو جس رائے پر اعتماد و فتویٰ لے. لیکن حافظ صاحب آپ یہ تو سوچو کہ مرد پہ کا ظالم ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا اور پھر بھی عورت یک طرفہ کورٹ سے خلا لے لیتی ہے، یہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے. قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، چاروں اماموں کے فقہ کے بھی خلاف اور اہل حدیث علماء کے بھی خلاف. آپ نے جس اہل حدیث عالم کا حوالہ دیا ہے وہ تو ابھی کے ہیں، علامہ شوکانی کو آپ پڑھ لیتے ہیں، اور جتنے اہل حدیث علماء ہیں ہم نے تو اہل حدیث کے مدارس کے فتاوی پڑھے ہیں کہ یہ خلا کالعدم ہے. لیکن مسئلہ اہل حدیثوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی رائے ہر دور میں ہر شخص کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. قاری خلیل الرحمان صاحب کی رائے یہ ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ خلا عدالت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے.
خلا عورت کا حق ہے اور طلاق مرد کا حق ہے، اور وہ خلا ہوتا بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کو بولے تو مجھے خلا دے، اس کو خلا نہیں کہتے. اگر عورت مرد کو بولے کہ تو مجھے خلا دے اور مرد بولے میں نے دے دیا تو یہ خلا نہیں ہے. کھلا جب بھی ہوگا کورٹ میں ہوگا یا پنچایت میں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا.
میاں بیوی آپس میں کھلا کے ایگریمنٹ عدالت کے بغیر نہیں کر سکتے، جبکہ آپ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت شوہر سے کھلا مانگتی ہے شوہر اس کو پرسنلی کھلا دے دیتا تو بھی ہو جائے گا.
جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ جج جو ہے وہ کھلا کروا سکتا ہے عورت کے کہنے پہ، اور شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی کو کھلا دے سکتا ہے اگر وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے. لیکن اگر شوہر جو ہے وہ خلا نہیں دیتا تو پھر ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ کورٹ کی طرف رجوع کرے.
دونوں اہل حدیث کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور دونوں کی رائے کیا ہے، جبکہ دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تحقیق کے بعد جواب دے رہے ہیں. تو اہل حدیث کا کوئی ایک موقف ہو تو آدمی کہے کہ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے.
دو تین بیٹھے ہوں گے نا، پھر ہم بریلویوں سے نہیں لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے، یہ ہمارا مزاج. پھر وہ اب مثال کوئی بھی مسئلہ دنیا کا بتا دو جس میں اہل حدیث سارے متفق. اب ایک بولے گا مثال کیا سوال آیا کہ جی نماز کے فرضوں قیام جو رکوع ہوتا ہے اس کے بعد جب بندہ سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے. اب وہ اگر اہل حدیث باندھنے والا ہے تو وہ کہتا باندھنے چاہیے، میں بولتا 100% غلط ہے، ہاتھ چھوڑنے چاہیے. اب وہ بغلیں بجاتے اور ہم آپس میں مناظرہ کرتے، ان کا جو ہے مسئلہ وہ ہیں تقلیدی لوگ، جو امام کا مسئلہ وہ سب کا مسئلہ. ہم تو ہیں بے پیرے لوگ، ہمارا تو امام ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو بے مرشد لوگ ہیں، تو ہم کس کی بات کو فالو کریں گے؟ ہمارا تو بچہ بچہ مفتی ہے، ابھی پڑھے گا بعد میں فتویٰ پیدائشی طور پر دینا شروع کر دیں. ہم تو مفتیوں کے بارے میں خود کفیل ہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں. اچھا کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جی آپ عمر صدیق صاحب کو لے جائیں. اب ٹھیک ہے عمر صدیق صاحب کو میں لے جاؤں، لیکن اب عمر صدیق کے مسائل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اہل حدیث اپنے بھی نہیں مان رہے تو دوسرے کیا مانیں.
تو خلاصہ یہ کہ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے. فقہ حنبلی میں بھی ہے، المغنی لابن قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے، اس کے مکتبہ تراث کے جو مشہور مکتبہ ہے نا، تو مغنی ابن قدامہ میں لکھا ہے ولا یفتقر الخلع الى حاکم، خلا جو ہے حاکم کا محتاج نہیں ہے، یعنی شوہر سے بھی ڈائریکٹ لیا جا سکتا ہے. نص علیہ احمد فقال یجوز الخلع دون السلطان رواہ البخاری, آگے بخاری کی دلیل ہے کہ کورٹ کے بغیر بھی خلع ہو سکتا ہے. آگے اس میں لکھا ہے کہ عقلی دلیل دیا ولی انہ معاوضت, یہ عقد معاوضہ ہے جو جانبین سے ہوتا ہے. آگے لکھا ہے کہ ولی انہ قطع عقد بتراضی اشبہ الاقالہ, کہ یہ دونوں کی رضا مندی سے ایک ایگریمنٹ کو ختم کرنا ہے, یعنی نکاح کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا نا, تو اس کو دونوں کی رضا مندی سے ختم کرنے کا نام ہے. تو مغرب نے قدامہ فقہ حنبلی کی مشہور کی ساری کتابوں میں لکھا ہے, تو میں نے ویسی ایک حوالہ دے دیا آپ کے سامنے. دوبارہ عبارت پڑھ لیتا ہوں, ولا یفتقر الخلع الی حاکم نص علیہ احمد, اس میں حاکم کے یہ قاری خلیل پر رد ہے, تو کہتے ہیں نا حاکم کا ہونا ضروری ہے. خیر قاری خلیل تو فقہ حنبلی کو نہیں مانتے, باقی فقہ حنبلی کی اس کتاب میں لکھا ہے ولی انہ معاوضت, یہ عقد معاوضہ ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ کلبئی ایون نکاح, یہ بیع اور نکاح کی طرح ہے, جیسے بیع دونوں طرف کی رضا سے ہوتی, نکاح دونوں طرف کی رضا سے ہوتا. آگے لکھ رہے ہیں ولی انہ قطع عقد بالتراضی, یہ آپس کی رضا مندی سے ایک ایگریمنٹ کو, یعنی نکاح کے ایگریمنٹ کو ختم کرنا, تو یہ خود ایک جدید ایگریمنٹ ہے. تو فقہ حنبلی میں بھی میاں بیوی کی مرضی کے بغیر, دونوں کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا, جج اخپل طریقے سے اپنے طور پر نکاح کو ختم نہیں کر سکتا. زبیر صاحب چونکہ ہیں اچھے اخلاق کے اور علماء کا احترام کرنے والے, مقصد کسی کی ذات پہ طنز نہیں ہے, تو یہ اجماعی مسئلہ ہے. اس میں یک طرفہ عورت نے عدالت سے خلا لے لیا, یا تو ظالم ہونا ثابت کرے, وہ ایک الگ چیز ہے بالکل, اور صرف دعوے برائے دعوے نہ ہو, گواہوں سے ثابت کرے, گواہوں سے کہ یہ ظالم ہے, تو ثابت کرتی ہے ظالم ہونا, اور وہ ظلم ایسا ہو کہ تنسیخ نکاح کا ذریعہ بن سکتا ہو. تو ہم تو اتنے براڈ مائنڈڈ ہیں, ہم کہتے ہیں عدالت خلع کا لفظ استعمال کرے, لیکن ہم پھر بھی عورت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس کو تنسیخ قرار دے دیتے ہیں کہ چلو یار عدالت سے لفظ میں غلطی ہو رہی ہے, لیکن تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کو کل عدم قرار دے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ عورت جب بھی اٹھ کے جائے وہ عدالت سے کہے کہ میں نے میاں کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے میاں کی شکل پسند نہیں ہے, یا میاں ہی پسند نہیں ہے, غفار بھائی پسند آ گئے, سلیم بھائی پسند آ گئے, تو عدالت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یک طرفہ خلع دے دے, یہ نہیں ہوتا. پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق بولو نہیں رہے گا. یہ اتنا بڑا بلنڈر اہل حدیث لوگ کر رہے ہیں, میں حیران ہو رہا ہوں کہ یار آپ مسئلہ کس نوعیت کا بیان کر رہے ہیں, اور آپ اس پہ محقق کا دعویٰ کر کے بھی آپ کہتے ہیں, یعنی ہم محقق ہیں, دعویٰ یہ ہے اور تحقیق کا یہ عالم ہے, آپ کو فقہ حنبلی کا نہیں پتا, کتنا بڑا بلنڈر ہے. عبداللہ بن عباس کے نزدیک خلع طلاق نہیں ہے, امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلع طلاق نہیں ہے, ابن تیمیہ کے نزدیک خلع طلاق نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا, مطلب یہ ہے کہ خلع سے جب علیحدگی ہوگی تو دوبارہ اگر شادی ہوتی ہے تو مرد کے پاس تین طلاقوں کا حق ہوگا, اور جمہور کے نزدیک اب دو طلاقوں کا حق ہوگا. یہ ہرگز اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. یہ خلع چونکہ ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ کبھی بھی دو پارٹیوں کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو سارے دلائل جو میں نے ڈیڑھ گھنٹہ دیے ان کا کوئی جواب نہیں ہے, بس ایسی ایک بات چلا دی. اب اس سے کنفیوژن کتنی پھیلے گی؟ مجھے ایک بات بتاؤ, گرل فرینڈ اور میاں بیوی اور گرل فرینڈ جب چاہیں ٹاٹا کر کے بیوی گرل فرینڈ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ فرق صرف یہ ہو گیا کہ آپ نے عورت کو بھی یک طرفہ خلع کا حق دے دیا, کہ عورت صرف عدالت میں جا کے کہے گی کہ مجھے علیحدگی چاہیے, بلکہ وہ زیادہ پکا کام ہو جائے گا. تو یہ کیا ایک, یعنی ایک تو یہ تو لطیفہ ہے بھائی, یہ تو ایک یعنی ایسا ہے کہ یہ تو لطیفہ ہے کہ بس مہر کے پیسے لو اور میں جا رہی ہوں. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سوسائٹی میں کیا ہوں گے؟ جب مجھے اور آپ کو پتا ہوگا یا کسی بھی انسان کو پتا ہوگا کہ میں بیوی پہ جتنا بھی خرچہ کروں, میں اس کو پراپرٹی اس کے نام کروں, اس سے بچے پیدا کروں, ہر وقت اسے یہ رائٹ ہے کہ میرا مہر واپس کر کے کورٹ سے خلع لے سکتی ہے, تو کوئی کرے گا؟ بچے پیدا کرے گا اس سے؟ کیا گا یار, اس کو تو کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. یہ تو آپ نے یورپ سے بھی زیادہ آسان بنا دیا میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنا. قاری خلیل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے, اور حافظ زبیر صاحب نے بھی یہی کہا ہے. آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو دیکھو, اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا. اتنی یہ تو یہود و نصارہ کے مذہب میں اتنی اجازت نہیں ہے, اور اتنی اجازت تو یورپ میں نہیں ہے جو آپ دے رہے ہو خواتین کو. اور اس کا نقصان خواتین کو ہوگا بالآخر کہ مر شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے جب دیکھیں گے نا وسیم کی بیگم بھی بھاغ گئی, بھائی یہ والے وسیم نہیں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ, تو فار صاحب بھی بھاگ گئی, بھاگ گئے ان کی بیگم بھی, تو جب یہ سوسائٹی میں زیادہ چلے گا تو مرد کہے گا بھائی ریزرو رہو, نہ بچے پیدا کرو اور نہ اس کو پراپرٹیاں دو, نہ ان کے نام مکان کرو, کسی بھی وقت ٹاٹا کر کے جا سکتی ہے, کیونکہ قالی خلیل الرحمان اہل حدیث وہ محقق مفتی طارق مسعود تو اندھا مقلد, فتویٰ مقلدوں کا نہیں چلتا محققین کا چلتا ہے, حافظ زبیر صاحب تو بہت ہی براڈ مائنڈیڈ بہت اچھے اخلاق کے ہیں, ان کا بھی یہی فتویٰ ہے محقق ہیں کہ بھائی عورت کورٹ سے جب چاہے کھلا لے سکتی ہے, وہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہاں گناہ ہوگا, ہاں گناہ ہوگا, نہیں بھائی صرف گناہ نہیں ہوگا, اس کو رائٹ ہی نہیں ہے. اس آیت کا کیا مطلب ہوا, او بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے, مرد کے ہاتھ میں, اس آیت کا کیا مطلب ہوا, میں نے دلائل کے تو اس میں امبار لگائے ہیں جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس پہ, وہ دوبارہ سن لیں, تو فقہ حنبلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں نکل لیے, تو اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے, میرے بھائی جاتی کس کی مرضی سے ہے, میاں کی مرضی سے, تبھی تو ہی از کالڈ میاں. اچھا اس میں بھی حافظ صاحب نے کہہ دیا وہ بخاری کی حدیث جس میں خلا کا کیس ہے, اس میں نبی نے شوہر کو بلا کے کہا ان کو طلاق دو, یہ طلاق کے الفاظ شاذ ہیں. ایک طرف آپ صبح و شام کہتے ہیں بخاری کی حدیثیں متفقن علیہ صحیح ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں, شاذ ہیں, فرض کر لو یہ شاذ بھی ہیں, تو باقی الفاظ میں خلی سبیلہا, ان کے شوہر کو نبی کہہ رہے ہیں ان کا راستہ چھوڑ دو, فارقہا ان کو جدا کر دو, تو شوہر کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے, نبی کہہ دیتے کہ صحابیہ سے میں نے تمہیں خلا دے دیا ہے, شوہر دے نہ دے تم جاؤ اپنے گھر, ختم. باقی خلا اور طلاق کے احکام میں کچھ فرق ہیں بعض ائمہ کے نزدیک, جیسے امام احمد بن حنبل کے نزدیک خلا میں عدت ایک حیض ہے, جمہور کے نزدیک عدت تین حیض ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ایک حیض ہے یا تین حیض ہے, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, اس پہ چاروں امام متفق ہیں, اس پہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے, اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عورت فدیہ دے گی ایسے جان چھڑائے گی جیسے کوئی قیدی فدیہ دے کے جان چھڑاتا ہے, انہوں نے تو قیدی کا لفظ استعمال کیا, تو کیا قیدی کے لیے ٹھیک ہے کہ جیل میں پیسے پکڑائے اور ٹاٹا کر کے نکل جائے, اس پہ ہو سکتا ہے کچھ سیکولر لبرل لوگ کہیں کہ اچھا اس کا مطلب عورت قید میں ہوتی ہے مرد کی, بھائی قید کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک جیل والی قید اور ایک وہ قید جس میں عورت کو حقوق کا تحفظ ملتا ہے, اگر عورت یہ قید میں نہیں آتی نا تو مرد پھر اس سے وفا بھی نہیں کرے گا, مرد پھر اس پہ خرچہ بھی نہیں کرے گا, باؤنڈ ہوتی ہے وہ باؤنڈ. تو یہ جو تشبیہ دی ہے نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ یہ قید کہ وہ جیسے قیدی فدیہ دیتے ہیں, تو یہ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جب وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے, اسیروں کی طرح سمجھتی ہے, قیدیوں کی طرح سمجھتی ہے, اس کو محبت نہیں ہے, تو پھر وہ پیسے دے کے جان چھڑا لے اور شوہر یعنی فدیہ دے, فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے یہ جانے بان کا معاہدہ ہوگا. تو ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے اور سارے فقہا کی چاروں اماموں کی یہی رائے ہے, امام احمد بن حنبل کی بھی یہ رائے ہے کہ یک طرفہ کھلا نہیں ہوتا, یہ دو طرفہ ایگریمنٹ ہے یہ. خیر تو اور پھر عجیب بات ہے, اگر ہم اس خلا کو مان لیں تو مرد کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو گیا, عورت کے لیے آسان ہو گیا, صحیح ہے نا؟ مرد کے لیے جان چھڑانا کیسے مشکل, وہ حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتا, وہ پاکی کے ایام میں دے گا, ہم بستری بھی نہ کی ہو ایک طلاق دے گا اور اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا, رجوع کا حق ہوگا, اگلے طہر میں دوسری دے گا, تیسرے طہر میں تیسری دے گا, مرد کو تو اتنی پابندیاں لگا دیں جو مرد ہے, اور عورت پہ کیا ہے, جائے کیس کرے اگلی پیشی میں اس کو پکے ڈھکے کاغذ مل جائے. تو یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب, واٹس گوئنگ آن؟ تو اچھا پھر لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, مقلد مقلد مقلد, ہم مدرسوں میں آٹھ سال پڑھتے ہیں پھر بھی کوئی نیا فرقہ نہیں بناتے, اور بعض لوگوں کے چار چار سال کے کورس ہیں اور مجتہد بنا کے نکالتے ہیں, تو شکر ہے ہم مقلد ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں, اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو ابو حنیفہ یا امام شافی کی تقلید نہ کرتے, آج کل کے یہ جو محقق آ رہے ہیں ان کی تقلید کر رہے ہوتے پھر ہم, جیسے کہ اہل حدیث میں بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے میرے بھائی صاحب مقلد ہی رہو, ایک فقہ جو تواتر سے چلا آ رہا ہے نا اس پہ چلو یہ زیادہ بہتر ہے, ورنہ آج تو ہر پتھر اٹھاؤ نیچے سے محقق نکل رہا ہے مارکیٹ میں یار. ہر آدمی نئی چیز لا رہا ہے مارکیٹ میں, ہر آدمی نئی چیز لا رہا ہے. جو امت کے اتفاقی اجماعی مسائل ہیں ان میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. یہ تحقیق آپ کو مروائے گی بھائی, یہ اسلام نیا ہے یا پرانا ہے؟ تو جب 1200-1300 سال پہلے فقہ کو مدون کر لیا, مسائل پہ تحقیق کر کے کتابیں لکھ لی گئیں, تو آپ کو اب نئی چیزیں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں یہ لوگ کہتے ہیں 1200-1300 سال پہلے کے بجائے ہم نبی کے دور میں کیوں نہیں چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اسلام تھا نا 1200-1300 سال پہلے, اسی کو مرتب کر کے لکھا گیا ہے. کوئی الگ چیز لکھی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ وہاں جاؤ, جیسے مصحف عثمانی حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا. تو کوئی کہہ میں قرآن لینے کے لیے نبی کے دور میں کیوں نہیں چلے جاؤں؟ بھائی نبی کے دور کا الگ نہیں تھا, وہی تھا جس کو حضرت عثمان نے مرتب کیا. کوئی کہہ میں بخاری لینے کے لیے امام بخاری کے دور تک کیوں جاؤں, اس سے پہلے کیوں نہیں جاؤں؟ بھائی امام بخاری نے وہی کام کیا ہے جو پہلے تھا, اس کو مرتب کیا ہے. تو جب قرآن میں مانتے ہو کہ بعد والوں نے مرتب کیا, بالکل ٹھیک کیا, حدیث کو مرتب کیا, بالکل ٹھیک کیا, تو قرآن و حدیث سے اجتہاد کر کے مسائل نکال کے مرتب کر دیے, تو وہ غلط کیسے ہو گیا بھائی صاحب؟ اس میں امت پہ آپ اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ خیر جی ہم کہاں نکل لیے. تو حیران ہوتے ہیں, میں کل ایک مولانا صاحب آئے دارالعلوم کرنگی کے, بڑے اچھے آدمی تھے. میں نے کہا حضرت میڈیا پہ آؤ, وہ کتاب لکھ رہے ہیں زبردست تحقیقی ہیں, بڑے اچھے ماشاءاللہ سے استعداد. میں نے کہا اتنا علم ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, پبلک نہیں سنتی. وہ علم لے کے آپ کمروں میں بند ہو کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ میڈیا پہ کون آ رہا ہے؟ دیکھو آپ میڈیا پہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. ایک وہ کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, تیسرا کچھ کہہ رہا ہے, چوتھا کچھ کہہ رہا ہے. ایک امت کا ایک بیڑا غرق ہوا ہے. جاپان میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کتنے غیر مسلم یہاں مسلمان ہوتے ہیں دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں. جب وہ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں نا اسکالرس کو, یہ اسکالر یہ کہہ رہا ہے, دوسرا یہ کہہ رہا ہے, تیسرا یہ کہہ رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں وہ تحقیق کریں. تحقیق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جب یہ اتنے بڑے بڑے محققین جو تحقیق کر کے ایک رائے پہ متفق نہیں ہو رہے ہیں, اور اتنے بڑی بڑی اختلاف ہو رہے ہیں ان کے مسائل میں, تو کہہ رہے ہیں میں نیا نیا مسلمان ہونے والا, میں کہاں سے تحقیق کر کے فیصلہ کروں بھائی؟ پہلے بھی تو لوگ مسلمان ہوتے تھے. کیسے ہوتے تھے بھائی؟ جس ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ فقہ اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو بالکل پھر کنٹرول سے باہر ہے. اہل سنت والجماعت قرآن کو, حدیث کو, قیاس کو حجت مانتے ہیں, صحابہ کو حجت مانتے ہیں. پھر وہ اگر ان کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف شریعت میں قابل برداشت ہے. تو پہلے جتنے مسلمان ہوئے غیر مسلم, اگر وہ ملیشیا میں ہوا تو شافی بن گیا, سعودیہ میں ہوا تو خود بخود حنبلی ہو گیا, وہ پاکستان میں جتنے عیسائی ہندو مسلمان ہوتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں؟ آٹومیٹیکلی حنفی. تو چار جو فقہ اسلام میں اہل سنت والجماعت کے, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرتے ہیں, بڑے آرام سے ایسی کوئی زندگی گزر رہی ہے. آپ نے لے جا کے اس کو ایک ایسی جنگ میں ڈال دیا کہ نہ 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 خود تحقیق کرو. پھر وہ انجینئر علی مرزا کو سنتا ہے, پھر وہ آمدی صاحب کو سنتا ہے, پھر وہ فلاں کو سنتا ہے, وہ بوکھلا جاتا ہے. میرے سامنے دو کیس ایسے آئے ہیں کہ آغا خانی سے مسلمان ہوئے دوبارہ مرتد ہو گئے. جب فلاں کا سنا اس نے کہا جماعت المسلمین ہی برحق ہے, باقی سارے کیا ہیں جہنم میں. فلاں کو سنا تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. ان کا بھائی ان کا تو, کیونکہ فقہی مسائل میں ہمیں مجتہدین کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن بہت آسان ہے فضائل کے لیے, حدیث بہت آسان ہے فضائل کے لیے, مسائل کے لیے نہ 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 مسائل کے لیے آسان ہوتی تو فقہا کا اختلاف نہ ہوتا. پھر قرآن یہ نہ کہتا ہے لا علمہ الذین یستنبطونہ منہم, اس کی ڈیپ میں جا کے مسائل نکالیں گے ماہرین. پھر حدیث میں یہ نہ ہوتا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. بلکہ نبی فرماتے جو بھی علم کی بات جانتا ہے بس وہ سمجھتا بھی ہے اور وہ اسی پر فیصلہ کر دے. نہ 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 نہ, نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, فقیہ اور غیر فقیہ. تو ہم کہاں سے بات لے کے چلے تھے بھائی؟ دوبارہ آ جائیں, بات کیا چل رہی؟ آزادی. ہاں یہاں بھی ہے آزادی, فقہ سے آزادی, یہ بھی آزادی کے عنوان میں آپ داخل کر لیں. جب مذاہب اربعہ جو متواتر متداول ہیں ان کی فقہ سے آپ آزاد ہو جاؤ گے نا, تو قرآن و سنت بھی بے لگام ہو جائے گا. تو جس کا رزلٹ پھر یہ نکلے گا جو نکل رہا ہے. خود اہل حدیث علماء میں اتنا, وہ خود بےچارے جو صحیح سنجیدہ علماء ہیں وہ خود بھی ٹینشن میں ہیں کہ ہماری عوام کدھر جا رہی ہے. اگر کوئی عالم یہ سمجھتا ہے اہل حدیثوں میں جو بہت جس کو ذی استعداد ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کروں گا مذاہب عربا میں سے, تو نہ کرے بھائی, اپنی ذات کی حد تک رکھو. آپ نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پاورفل ہو گیا ہوں کہ میرے پاس علم کا اتنا سمندر آ گیا کہ مجھے ابو حنیفہ یا شافی کی ضرورت نہیں ہے, میں خود تخریج کروں گا. جیسے علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کا خیال اپنے بارے میں یہ تھا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ مجھے مذاہب عربا میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, نہ کریں آپ. وہ اپنی رائے پر عمل کرتے تھے, لیکن پبلک کو آپ اپنی رائے پر اگر آپ نے چلانا شروع کر دیا تو پبلک کہے گی آپ کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور, اس کی رائے کچھ اور. تو اتنی آرا اختلاف اختلاف اختلاف. لوگ ایک جواب دیتے ہیں, پبلک کو جس کی رائے دلیل کے حساب سے صحیح کرے اس کو فالو کرے, پبلک کو جس کی رائے دلیل کے حساب سے صحیح لگے اس کو فالو کرے. پبلک کو یہ فیصلہ کرنے کی آپ اتھارٹی دے رہے ہو کہ دلیل کے لحاظ سے یہ صحیح ہے اور وہ غلط, جس کو پبلک صحیح کہہ رہی ہے اس کو وہ والا صحیح نہیں لگ رہا, اور جس کو وہ غلط کہہ رہی ہے اس کو یہ والا صحیح نہیں لگ رہا. یعنی وہ دو محقق فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس میں دلیل کے لحاظ سے صحیح بات کیا ہے, اور ٹماٹر والا فیصلہ کر دے گا کہ دلیل کے لحاظ سے اس میں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. کچھ باتیں کہنے کی حد تک بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں اس کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہوتی, عملی زندگی میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی. اس کو پابند بنانا پڑے گا آپ کو, ورنہ وہ پھر خواہشات نفسانیہ کا غلام ہوگا, ایک ادھر سے ایک ادھر سے. ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے دبئی میں, وہ سود کا بزنس کر رہے ہیں دبا کے. ان کو میں نے سمجھایا, کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کا فتوی ہے, اور دلیل سے بات کی غامدی صاحب نے. میں نے کہا پوری امت میں یہ والا سود حرام ہے, پوری امت کا اجماع ہے. تو جواب میں کہتے ہیں بھائی غامدی صاحب اس اجماع کو نہیں مانتے. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ایک آدمی کا مینٹل لیول بھی تو ہونا سمجھنے کا. میں نے کہا پوری امت ایک طرف ہے, غامدی صاحب ایک طرف ہیں, کیا یہ پوری امت غلط ہے؟ یہ غامدی صاحب صحیح ہے اس مسئلے میں؟ ان کو میں نے بیسیوں طریقے سے سمجھایا لیکن نہیں آ رہا سمجھ میں, کیونکہ ہر آدمی کا مینٹل لیول دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اور کچھ لوگوں نے اتنا غلوف کر لیا کہ قسطوں کے کاروبار کو بھی اگر آپ نے قسطوں پہ آپ کا نفع زیادہ ہے تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا. خود اہل حدیث میں قاری خلیل صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ قسطوں کا کاروبار کیا ہے, کیش پہ پیمنٹ کم اور قسطوں پہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, اگر یہ صورت ہے تو یہ حرام ہے. کہ اس کے جواز پر بھی اجماع امت ہے کہ اگر اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ بھائی ایک بائک آپ دے رہے ہیں کیش پہ 1,00,000 روپے کی, اور اسی وقت آپ کہتے ہیں کہ اگر قسطوں میں دو گے تو یہ 1.5 لاکھ کی ہے, اسی مجلس میں طے ہو جائے کہ 1.5 لاکھ والی قیمت پہ لینا یہ 1 لاکھ والی پر, تو اس کے جائز ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے. قاری خلیل صاحب اہل حدیث کے عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ نہ یہ حرام ہے. آپ اجماعی مسائل میں اور پھر کہتے ہیں تو سود ہے, کیسے سود ہو گیا میرے بھائی؟ سود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے چیزوں کو بڑھانا جو کرنسی کے مقابلے میں ہو. یہاں جو پیسے بڑھ رہے ہیں وہ بڑھ بائک کے مقابلے میں رہے ہیں, بائک کے مقابلے میں جتنے چاہے پیسے بڑھا دو, اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. ناجائز جب ہوگا جب بائک کی قیمت 1 لاکھ طے ہو گئی ایک مہینے کے لیے, پھر جب آپ نے کہا میں 1 مہینہ نہیں دے سکتا, مجھے 1 مہینے کا اور مہلت دو اور میں 1 لاکھ پہ 50,000 اضافی دوں گا, یہ خالص سود ہے. وجہ اس کی ہے کہ 50,000 بائک کی قیمت پہ نہیں بڑھ رہے, یہ بائک کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں, یہ بائک کے مقابلے میں تو 1 لاکھ عوض طے ہو چکا ہے پورا, اب یہ اس 1 لاکھ کے بدلے میں آ, تو پیسہ پیسے کے بدلے میں آ رہا ہے, یہ سود ہے. لیکن یہ باریک فرق یہ قاری خلیل صاحب کی سمجھ میں, کیونکہ فقہ پراپر وے میں پڑھا ہی نہیں ہے. کسی نے پیچھے سے کان میں بولا کہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ قسطوں کے کاروبار کے جواز پر اجماع ہے, تو پھر خود ہی اس کسی نے پیچھے سے بول دیا وہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع, اس لیے حجت نہیں ہے. بھائی صاحب قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہے تو آپ کی فہم کی غلطی ہے, اجماع غلط نہیں ہو سکتا. پوری امت قرآن و سنت کا ایک مطلب سمجھ رہی ہے, آپ کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہو, تو پوری امت غلط نہیں ہے حدیث کی روشنی میں. غلط کون ہے؟ آپ ہو. یہ بھی آج کل لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف اجماع معتبر نہیں ہے. بھائی صاحب, قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسے جیسے کوئی کہے کہ رات کو 12 بجے اگر سورج نکل آیا تو وہ حجت نہیں ہے. 12 بجے سورج پاکستان میں نکل ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہے. نبی نے جب فرما دیا لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. اب امت ایک قول پیش کر رہی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف لگ رہا ہے آپ کو, اور پوری امت اس پہ متفق ہے. آپ کہتے ہو نہیں میں قرآن و سنت کو لوں گا, امت کو نہیں لوں گا. تو آپ قرآن و سنت کو نہیں لے رہے. امت نے قرآن و سنت کا ایک مطلب سمجھا, آپ دوسرا مطلب سمجھ رہے ہو. تو آپ وہ مطلب لے رہے ہو جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اور اس کو لیبل آپ یہ لگا رہے ہو کہ میں قرآن کو لے رہا ہوں, امت کو نہیں لے رہا. تو یہ تو مجتہدین کا حال ہے, محققین کا حال ہے اس زمانے کے. اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مجتہدین کو فالو مت کرو. تو امت کا تو پروگرام بڑھے گا نہیں, تو اور کیا ہوگا میرے بھائی؟ بڑھ رہا ہے. فرقوں پہ فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر فرقہ یہ لیبل لگا رہے ہیں امت میں کیا کر رہے ہیں, جوڑ. تو مجھے کوئی جوڑ کی بات کرتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی تو توڑ ہی رہنے دے, خدا کے لیے جوڑنے کی کوشش مت کر, تو کچھ اور ہی لے آئے گا مارکیٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے انسان کو آزاد کر دیا جائے تو وہ درندہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ درندہ. بھوک لگے گی, چوریاں کرے گا, قتل کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا. جس نے 99 کو قتل کیا وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ آزاد. پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. آج کیسے ایسے دہشت گرد ہیں, تھوڑے سے پیسے دے وہ کسی بھی بندے کو مار دیں گے. اسی وجہ سے یورپین اقوام جو آزادی کے بہت زیادہ نعرے لگاتی ہیں نا, اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے, صفائی ستھرائی رکھنے کے لیے جتنی پابندیاں وہ لگاتے ہیں ہم اور آپ نہیں لگاتے. ہانگ کانگ میں میں نے دیکھا کہ ایک کتے نے فٹ پاتھ پہ گندگی ڈال دی, جو بھی کتا کرتا ہے. خاتون اس کو اٹھا رہی ہیں اور ٹیشو پیپر گیلا کر کے اس فٹ پاتھ کو صاف کر رہی. میں نے کہا ویلڈن یار, یہ ہوتی ہے صفائی. یہ تو ہندوستان میں سلیقے والی عورتیں ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھیں, جو بچے نے پیشاب کیا اور فوراً چادر دھونے کے لیے ڈال دی. آج کل کیا ہوتا ہے گھروں میں, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک دم خواتین اتنا میرے پر غصہ ہوتی ہیں. اچھا یہ جو میں خلا کی بات کرتا ہوں نا, عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے, یا وہ خلا کا حق نہ خلا کا حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسے دے کے شوہر کو راضی کر سکتی ہے, اس میں گناہ نہیں ہے. یہ حق مطلب یہ ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس بھی اسی طرح شوہر کو چھوڑنے کا حق ہے جیسے مرد کے پاس ہے. یہ تو اس میں بھی خواتین غصے ہوتی ہیں, لو یہ مولوی تو ہمیشہ ہمارے خلاف بولتا ہے. او بھائی آپ کو لگتا ہے میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں, حقیقت میں میں آپ کو فیور کر رہا ہوں, کیونکہ جس دن عورت کے پاس یہ حق آ گیا مرد گرل فرینڈ بنائے گا آپ کو, شادی کرنا چھوڑ دے گا. وہ حشر ہوگا جو یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے. آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس سے. کچھ قوانین دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں, اس کی ڈیپ میں جاؤ گے تو بہت بھیانک ہیں. پھر مرد کہے گا ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرو میرے بھائی, فلانے کی بیوی عدالت سے خلا لے کے چلی گئی, فلاں کی چلی گئی, فلاں کی چلی گئی, میری والی کا بھی کیا بھروسہ. ابھی کم از کم یہ پتا ہوتا ہے جب تک میں نہیں چھوڑوں گا جائے گی نہیں. ہاں اس کے کچھ غلط بھی ہوتے ہیں, یعنی نقصان بھی ہوتے ہیں. مرد بازا ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس رائٹ کی وجہ سے. تو ہر قانون کے کچھ نہ کچھ سائڈ ایفیکٹ بہرحال ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ قانون نہیں چینج کیا جاتا. جب آپ اینٹی بایوٹک کھاتے ہو تو کچھ سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس کا حل یہ کہ اینٹی بایوٹک ڈاکٹر چھوڑ دے. بھائی ڈاکٹر کہے گا یہ زخم بگڑ کے کینسر بن جائے گا, یا تو سائڈ ایفیکٹ دیکھ لے یا زخم دیکھ لے اپنا. تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے, اس میں عورت کے فائدے ہیں, لیکن کہیں کہیں اس کا کوئی نقصان بھی سامنے آتا ہے. بعض مرد لٹکا دیتے ہیں, تو لٹکانے کا بھی حل علماء نے بتایا ہے کہ تنسیخ نکاح کا کیس کرے اور ظلم کو ثابت کرے وہ. تو خیر, تو انسان ہاں میں یہ بتا رہا تھا, وہ خاتون نے ایسے یہ صاف کی گندگی ایسے ڈیٹول سے چمکایا وغیرہ وغیرہ. ڈیٹول تو خیر زیادہ ہو گیا, یعنی بہت زبردست. میں نے کہا ویلڈن. انہوں نے کہا ویلڈن نہیں, اگر یہ چھوڑ دیتی اس پہ اتنا بھاری جرمانہ ہونا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے. تو آزادی ہے, ہانگ کانگ میں آزادی ہے. ہاں مجھے یاد نہیں اس خاتون کی ڈریسنگ, نہ اتنے شوق سے دیکھنے کا میں شوق ہے. این ممکن ہے اس نے چڈی پہنی ہوئی ہو خاتون نے, تو کپڑوں سے کیا ہے وہ. یہاں تک انہوں نے آزاد کر دیا, کپڑے پہنو نہیں پہنو تمہاری مرضی, چڈی بھی پہن سکتی ہو, لیکن اتنی آزادی انہوں نے نہیں دی کہ گند کر کے جا رہا ہے اور تم نکل لو. نہ اس کا مطلب میرے بھائی دنیا میں آزادی کے صرف نعرے ہیں, حقیقت میں دنیا میں کوئی آزاد بولو نہیں ہے. کتنے بھاری بھرکم پینلٹیاں ہو جاتی ہیں اور کتنے جرمانے ہو جاتے ہیں جو لوگ بھی لا کو توڑتے ہیں, قانون کو توڑتے ہیں. اگر دنیا میں قانون کو ختم کر دیا جائے, انسان کو پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے, تو پھر انسان سے بڑا درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. کتے بلے ہگتے موتتے پھریں گے, گند ہی گند. کچھ لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کریں گے, لیکن جو صفائی پسند نہیں ہے ان کی وجہ سے. تو وہاں کیا ہے, لا بہت کیا ہے سخت. تو انہوں نے بھی قوم کو آزاد نہیں رکھا, پابندیوں میں بولو جکڑ دیا ہے. تو دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہے. تو میرے بھائی جب آزاد کوئی بھی نہیں ہے تو کچھ پابندیاں انسان انسانوں کے لیے لگاتا ہے قانون سازی, اور کچھ پابندیاں اللہ کرتا ہے. تو ہم دونوں کی پابندیوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو جو اللہ نے جو اچھا کچھ آزادیاں انسانوں نے انسانوں سے چھینی ہیں, لیکن وہ آزادیاں اللہ نے انسانوں کو دی ہیں. تو ہم اللہ کی دی ہوئی آزادیوں کو غیر مسلم کنٹریز کی دی ہوئی آزادیوں سے کمپیئر کرتے ہیں, اور اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو غیر مسلموں کی لگائی ہوئی پابندیوں سے کمپیئر کرتے ہیں. تو اللہ کا پلڑا دونوں چیزوں میں ہمیں بھاری نظر آئے گا. سمجھتا نہیں ہے بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. ہمارے طلبہ جب صبح سبق سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا نا, ہم ان سے کہتے تھے بیٹا جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو. رات کو اسٹڈی مطالعہ کرنا ضروری ہے, پھر سبق سمجھ میں آتا ہے. آج کل تو طلبہ کے ہاتھ میں موبائل ٹک ٹاک فیس بک سے ہی فرصت نہیں مل رہی. تو مارکیٹ میں جو مولانا آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, وہ بھی بےچارے اکثر فارغ, کیونکہ 8-8 سال مدرسوں میں چھپ چھپ کے ٹک ٹاک فیس بک اسی پہ لگے رہتے ہیں, سیلفیاں بنا بنا کے سرمے لگا لگا کے اپنی تصویریں ڈال رہے ہوتے ہیں, بس یہی رہ گئے ان کا. استعداد تباہ کر دیے. خیر تو اللہ تعالی نے پابندی لگائی ہے, شراب مت پیو. کیا مت کرو؟ شراب مت پیو. غیر مسلموں نے یہ پابندی نہیں لگائی, جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہاں اتنے سخت قوانین ہیں اس کے باوجود بھی جرائم کی روک تھام نہیں ہے. پینے والے کو کیسے آپ روک سکتے ہو کہ یہ کرو یہ مت کرو, وہ تو پی کے آیا ہے نا, اس کی تو کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہے. سمجھ میں بات اس کے آتی ہے جس کی کھوپڑی کام کر رہی ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا, پی کے نکلا ایک خاتون کے دانت توڑ دیے, کوئی کیس بھی نہیں بنا. چھوٹا موٹا کچھ پیسے دے دو کیونکہ پیا ہوا تھا بھائی. ہاں زیادہ پی لی تھی, اس کا جرمانہ تھوڑا سا دے دو آپ. وہ کہتے کوئی بات نہیں, اتنے پیسے اور شراب کی بوتل میں کمپیئر کرو تو ابھی بھی چلے گا. کہہ رہے انہوں نے زنا کی اجازت دے دی, اسلام نے زنا پر بولو پابندی لگا دی. جب زنا کی انہوں نے اجازت دے دی, آزادی, عورت کا بیڑا غرق. جب مرد کو سستے میں عورت مل رہی ہے تو وہ بیوی بنانے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, اس کو وہ اولاد بھی نہیں پیدا کرتا وہ, اس سے ایک ہاتھ ہو جاتے ہیں. اچھا لوگ کچھ کہہ رہے تھے نہیں وہاں بھی بہت سارے لوگ دیکھو پارکوں میں فیملی, بھائی کچھ بہت سارے ہیں لیکن اس آبادی سے کمپیئر تو کرو, ریشو کتنا ہے ان بہت ساروں کا. اس پہ تو میں کئی بار بول چکا ہوں کہ زنا کے کیا کیا نقصانات ہیں. ابھی ہم ایک کنٹری میں تھے, نام نہیں لوں گا کنٹری کا, بہت ترقی یافتہ ملک ہے, سب جانے کو ترستے ہیں تڑپتے ہیں ہائے ہائے ہمیں وہاں کا ویزا مل جائے. اچھا میرے بارے میں لوگ بہت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کینیڈا کی نیشنلٹی کے لیے اب اسائلم لیں گے. میں نے لینا ہوتا اسی وقت لے لیتا میں جب مسائل چل رہے تھے, اس کے بعد بھی میں کینیڈا جاؤں گیا ہوں, 3 دن میں واپس آ گیا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کوئی اسائلم لینے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے. برا نہیں ہے اگر کسی کے لیے حالات خراب ہوں تو لے سکتا ہے, لیکن ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں میرے خلاف، اصل میں یہ یہاں وہاں وہاں ایسا ان کا ارادہ ہے. ہمارا تو دل نہیں لگتا بھائی گھر سے باہر، جو سوشل لائف یہاں پر ہے وہ باہر ملکوں میں نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے، رہتے کراچی میں ہی ہیں، پاکستان میں ہی ہیں. کہتے ہیں یار کوئی نہ اڑوس کا پتا نہ پڑوس کا پتا، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی انڈی والی نہیں، سمجھتے ہو، کوئی دغت مغت نہیں ہے، پشتوں میں کہتے ہیں دغت، جوڑ توڑ سنگ مروڑ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ادھر جاؤ ایک بڈھا رہ رہا ہوگا اس گھر میں، ایک بڑھیا رہ رہی ہوگی اس گھر میں، ایک کتا رہ رہا ہوگا اس گھر میں، ایک بلی رہ رہی ہوگی، بس یہ ٹوٹل لائف ہے. تو کیا دل لگے گا یار، خالی اچھی سڑکیں تھوڑی ہوتی ہیں. اور پاکستان میں بھی ایسے بہت سے علاقے ہیں بہترین سڑکیں، آپ ذرا اچھے پوش علاقے میں چلے جاؤ بھائی، ملیر کینٹ چلے جاؤ، ڈیفینس چلے جاؤ، گلشن اقبال بھی اتنا برا نہیں ہے. ہمارا نارتھ کراچی ہی کا پروگرام بڑا ہوا ہے، اور یہاں بھی بعض اچھے علاقے بھی ہیں. خیر ابھی میں اس کی میں نہیں جاتا. تو ایسا نہیں ہے جنت کے باغات جیسے آپ سمجھتے ہو. پھر وہاں جا کے جن لوگوں کی لائف ہے وہ محنت کے بغیر، یہاں تو بے روزگار بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، لے نہیں رہا ہوتا. وہاں ایک دن بے روزگاری میں آپ گزارا نہیں کر سکتے. یہاں کی آمدن کم ہے، لیکن اس آمدن میں ہم نے لوگوں کو 20-20 افراد کو پالتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں تو میاں اپنا کما رہا ہے، بیگم اپنا کما رہی ہے. تو وہاں بھی وہی رہتے ہیں جو کروڑ پتی ہوں، اور مذہب بھی ہو ان کے گھروں میں، دینداری ہو، پھر وہاں لائف کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. ورنہ میرے بھائی آرام سے یہی رہو، اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں. ہاں غریب کے لیے حالات بہت خراب ہیں میں مانتا ہوں، لیکن غریب وہاں جائے کیسے؟ اگر وہ غریب ہوتا، وہ لوگ غریبوں کو ویزا دیتے نہیں ہیں، سمجھتے ہو. تو یہ مشورہ غریبوں کو تو دیا جا سکتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ، یہاں حالات خراب ہیں، کچھ ڈالر میں کما لو تو کچھ اچھے حالات ہو جائیں گے. لیکن وہ غریب جائے گا کیسے؟ وہ لوگ پہلے بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں. غریبوں کے لیے ان ملکوں میں کوئی ٹھکانہ بولو نہیں ہے. تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے تو پھر انجوائے کرو لائف کو ادھر، اور مالداروں کو جانے کی ضرورت ہے نہیں. تو یہ چونکہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ یہاں چلے جائیں، آپ ایکچولی وہاں چلے جائیں، آپ وہاں چلے جائیں. ابھی میں دبئی سے وہ افریقہ سے آ رہا تھا، تو قطر ایئرپورٹ پہ مجھے ایک پٹھان دوست ملے پشاور کے، 4 سال اٹلی میں کھجل خواری کر کے آئے ہیں. تو کہہ رہے میں جا رہا ہوں پشاور، میری توبہ جو میں واپس کبھی یورپ کا میں نے سوچا بھی، اذان کی آواز نہیں سنی کبھی. اب لبرل لوگ بولتے ہیں کیا ہو گیا اذان کی آواز نہیں سنی؟ بھائی صاحب آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی رمق ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑنے سے کیسا روحانی سکون ملتا ہے. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم آج میں کلا بازیاں بہت کھا رہا ہوں بیان میں. تو میرے بھائی اللہ کی، اللہ میاں کی پابندیاں، اللہ میاں نے پابند کر دیا شراب مت پیو، اللہ میاں نے پابند کر دیا 5 ٹائم نماز پڑھو، اللہ میاں نے بہت سارے قوانین ہمارے لیے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کراؤ، گھر میں رکھو، ان کی قدموں میں جنت تلاش کرو، اللہ میاں نے پابند کر دیا رشتے جوڑو توڑو مت، اللہ نے کہہ دیا معذور بھائی یا بہن ہے تو آپ کی ریسپانسبلٹی ہے اس کو پالنا، گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی یہ نہیں ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. اور بیسیوں قسم کے احکامات جس پر بیان ہوتا رہتا ہے، انہوں نے ان تمام پابندیوں سے آپ کو کیا کر دیا؟ آزاد. اور کچھ آزادیاں اسلام نے دے دی، انہوں نے ان آزادیوں کو سلب کر کے آپ کو کیا کر دیا؟ پابند، کہ نہیں کر سکتے آپ. ایک تو مشہور آزادی اسلام نے دی ہے، جو خواتین مجھ پہ پھر کہتی ہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا ایک بیوی رکھ سکتے ہو، دوسری پر پابندی، اللہ نے یہ پابندی آپ سے اٹھا لی، کیا خیال ہے؟ آزادی دے دی اس میں، نہیں نہیں 4 تک آپ لے جا سکتے ہو. ان کی پابندی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ انہوں نے پابندی لگائی دوسری نہیں کر سکتے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ نکلے کہ مردوں کی حرام دوستیاں انلمیٹڈ، سمجھتے ہو، عورت کو حق ہی نہیں ملتا دوسری کو، وہ گرل فرینڈ کی طرح رہے گی وہ. بیوہ طلاق یافتہ تو سوال، وہ تو ایک الگ بحث ہے، پکڑے جاتا ہے ہر تھوڑے دنوں میں آدمی، فلاں سے ریلیشن، فلاں سے ریلیشن، فلاں سے ریلیشن، فلاں سے ریلیشن. میں نے اپنی کتاب میں نا جو 4 شادیوں والی ہے اس میں بہت سارے ریفرنسز انگریزوں کے دیے ہیں کہ یہ جو ایک بیوی والا یورپ میں نظام ہے یہ ہے جھوٹ پر مبنی. گورے کہتے ہیں ایک کسی کی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کی عورتوں نے کہا ہے کہ یہ مردوں کو جھوٹ بولنے کے راستے فراہم کر دیے اس قانون نے. ایک رکھتا ہے اور منہ کالا بہت سوچے کر رہا ہوتا ہے. خواتین نے کہا ہے کہ یہ سوائے جھوٹ پر مبنی قانون کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر نہیں کر رہا ہوتا وہ اللہ کے دین کی خوف کی وجہ سے, وہاں تو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے تو پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا بہت ساری چیزوں سے, جن میں ایک یہ بھی ہے. اس میں اللہ نے آپ کو کیا دی ہے؟ آزادی. اور بھی بہت ساری آزادیاں اللہ نے دی ہیں, لیکن وہ میں بولوں گا تو میرے خلاف کوئی ایک تماشا نہ کھڑا ہو جائے, ایک مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. وہ کبھی چھاؤں میں اکیلے میں, کچھ چیزیں ممبر پہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. کبھی چھاؤں میں آئے, خوشبو لگا کے آنا بشرطے کے دانت صاف ہوں, خوشبو لگی ہوئی ہو. چھاؤں میں آئیں گے تو بتاؤں گا. ابھی تو میرے جو مدعا تھا, جو بیان کا حاصل تھا, وہ یہ تھا کہ جانور ہی آزاد ہوتے ہیں, انسان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا. اور ایک بات, اللہ نے جو ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں, یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ وہ پابندیاں میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں. اس سے ہماری زندگی نکھر جائے گی, ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی, ہم ایک اچھے انسان بن کے لائف کو انجوائے کریں گے. اسلام کی پابندیاں آپ کو ٹینشن دینے کے لیے نہیں ہیں, ٹینشن سے نکالنے کے لیے ہیں. لیکن ٹینشن سے نکالنے کے لیے بھی کچھ ٹینشن لینی پڑتی ہے. اب اس ٹینشن کو ہم ٹینشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. دیکھو, آپ کو سخت درد ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے کہا بھائی پین کلر ٹیب کے بجائے ٹیکا لگانا پڑے گا آپ کو. ٹیبلٹ نہیں کھلاؤں گا, ٹیکا لگے گا تو یہ وارن ہے نا, وہ وارن کا ٹیکا لگا دیتے ہیں ڈاکٹر, انجیکشن لگے گا. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب پین کا علاج پین, یہ کیا ہے؟ ایک ٹیکا آپ اپنے لگائے دماغ کا, آپ پین ختم کرنے کے لیے مجھے کیا دے رہے ہیں؟ ٹیکا لگے گا تو پین ہوگا نا, سوئی لگا کے آپ میری تشریف پہ سوئی لگا کے آپ مجھے پین دے رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں پین سے نکال لوں گا. آپ تو ایک اور پین کا اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ کی یہ بات عقل مندی کی ہوگی؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ جو بڑا پین ہے نا, اس سے نکالنے کے لیے چھوٹا پین, چاہے یہ والی تشریف ہو یا اگر اس تشریف پہ آپ کو برا لگ رہا ہے تو اللہ نے دو تشریفیں اسی وجہ سے دی ہیں. جو تشریف آپ کو لگے کہ میں اس پہ لگانے کے لیے تیار ہوں, یہی کہے گا نا ڈاکٹر کہ وہ تھوڑی تکلیف ہے جو آپ کو بڑی تکلیف سے بچا لے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے بھائی ہمیں بہت سارے پیارے پیارے احکام دیے, پابندیاں لگائیں اور بتائے کہ یہ تھوڑی پابندیوں کو فالو کر لو, تھوڑی وقتی تکلیف ہے جو تمہیں بڑی بڑی تکلیفوں سے بچا لے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک انسان کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا, اللہ سے ریلیشن مضبوط نہیں ہوتا, اس دیکھو غم کو شیئر کرنے سے غم بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. تبھی لوگ چاہتے ہیں کوئی تو ہمارے دکھ درد میں شریک ہو. تو اگر دکھ درد دینے والا ہی آپ کے دکھ درد میں شریک ہو جائے تو اس سے بڑی تسلی کیا ہوگی؟ درد دیتا کون ہے میرے بھائی؟ اللہ. اگر آپ وہ اللہ ہی کے ساتھ شیئر کر لو ہے بھائی تو سبحان اللہ. تو اس کے لیے اللہ سے ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. ریلیشن مضبوط ہو, دوستی تو ہو نا, دوست کے ساتھ غم کو شیئر کیا جاتا ہے, اجنبی لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. اجنبی تو رکھ کے چماٹ لگا دے گا, مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کوئی بندہ چہلتا ہوا جا رہا ہے, آپ نے بولا بھائی صاحب ادھر آنا, ذرا کیا ہوا؟ یار میری ماں کا انتقال ہو گیا. وہ کہہ گا تو میں کیا کروں, تیری ماں کا ساری دنیا میں پتہ نہیں کس کس کی ماں کا انتقال ہو گیا بھائی, تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ غفار بھائی جا رہے تھے, کوئی سلام دعا نہیں, آپ نے کہا بھائی صاحب ادھر آنا, میری خالہ کا پرسوں انتقال ہو گیا ہے. تو کہے گا میں کیا کروں بھائی, میں تیرا کیا لگتا ہوں؟ تو غم ہمیشہ کس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے؟ اپنوں کے ساتھ. بھائی کو بتاؤ میری ماں کا انتقال ہو گیا, وہ آپ سے گلے لگ کے روئے گا. اچھا یار, تبھی اپنے ریلیٹو کو سب سے پہلے فون کیا جاتا ہے, اطلاع دی جاتی ہے. تو اللہ سے ریلیشن سب کا ہے, لیکن دنیا کے ریلیشن میں اور اللہ کے ریلیشن میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا ریلیشن بحال نہیں کرنا پڑتا عام طور پہ, وہ ہوتے ساتھ رہتے ہیں. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, لیکن اس کے باوجود جب آپ اللہ سے ریلیشن بناؤ گے تو تو پھر آپ کو اللہ کے موجودگی کا احساس ہوگا. ریلیشن نہیں بناؤ گے تو آپ کے لیے سب سے اجنبی ذات دنیا میں کون سی ہوگی؟ اللہ. جیسے کافر کا سب سے دور رشتہ جو ہوتا ہے نا کافر کا، وہ اللہ سے ہوتا ہے، جبکہ مسلمان کا سب سے قریبی رشتہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. بھائی نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اس سے زیادہ کلوز کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی دور ہے. کیوں دور ہے؟ وہ تو قریب ہے، ہم نہیں قریب آنے کے لیے تیار. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ قربانیاں دے کے مجھ سے اپنا ریلیشن مضبوط کرو. ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت کرو اور ایسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے. اور عبادت کا فرد اعظم کیا ہے؟ نماز. تو اللہ نے ہمیں پانچ ٹائم قربانی دلوائی، پانچ وقت پابندی کے ساتھ، صفے اول کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ، جماعت سے نماز پڑھو، اس سے تمہارا ریلیشن اللہ کے ساتھ کیسا ہو جائے گا؟ مضبوط. حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمارے حضرت، وہ مجھے پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا، ایک تو یہ میرے ساتھ بڑے مسئلے ہیں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں، روتے ہوئے ایک بار جو ہنس دیتا ہوں مجذوب، دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں. شاعر مجذوب رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو روتے روتے ایک دم ہنسنے لگتا ہوں نا، تو کوئی ایسا نہیں ہے کوئی مجھے لطیفہ سنا رہا ہو، میں روتے روتے سے ایک دم ہنس پڑتا ہوں. دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں، کوئی ذات ہے جو میرے دل میں بیٹھ کے تسلی دے رہی ہوتی ہے. تو وہ دل میں ہو تو تسلی ملے گی نا بھائی صاحب. تو وہ اللہ دل میں کیسے آتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس کے لیے بتائی ہے وہ کیا ہے، جس کا قرآن میں بار 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 تذکرہ، وہ کیا ہے؟ نماز. نماز کی دو قسمیں، ایک شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ایک اخفل طریقے سے. اخفل طریقہ تو یہاں جو پشتو لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا. ہماری جو نمازیں ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اخفل طریقے سے ہیں. جیسے ایک روبوٹ نہیں آ رہا ہوتا، وضو کیا، ٹش اٹھ کے آیا اور رکوع سجدہ اور سلام پھیرا، پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے. سلام کے بعد آنکھ کھلی، اچھا سلام ہو گیا. میں اکثر سناتا ہوں نا، امام صاحب نے چار رکعتیں پڑھانی تھی، تین کے بعد سلام پھیر دیا، سارے چپ بیٹھے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے. ایک بندہ پیچھے سے بولا سبحان اللہ، امام صاحب نے چوتھی رکعت کی، پھر اس کو بلایا، یار کسی کو پتا نہیں چلا، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ میں نے تین رکعتیں پڑھائی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری چار دکانیں، ابھی تین کا حساب ہوا تھا، ایک رہ گئی تھی. کہہ رہے ہمیشہ میں ظہر میں کھڑے ہو کر چاروں دکانوں کا کیا کر رہا ہوں، حساب کتاب. ابھی تین کا ہوا تھا، آپ سلام پھیرنے کی آواز آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ تین رکعتیں ہوئی ہیں، چار نہیں ہوئی. تو یہ والی نماز آپ کا دکان سے ریلیشن تو مضبوط کر دے گی میرے بھائی، اللہ سے ریلیشن پھر بھی نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے. اس میں وہم نہ کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دھیان نہیں لگتا تو کیا فائدہ، نہ آ رہا یار بھائی، اتنا تو ہو گیا نا، اللہ کے لیے بستر سے اٹھے، دکان بند کی، اللہ کے لیے وضو کیا، اللہ کے لیے آ کے صف اول میں کھڑے ہو گئے، پھر بے شک دھیان نہیں بھی لگا، یہ قربانی بھی رائے گا نہیں جائے گی. تو نہ ہونے سے یہ بھی بہت بہتر ہے، یہ بھی بہت بہتر ہے. تو اب کیا ہے، جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. اور سب سے زیادہ ریلیشن جو اللہ سے بنتا ہے وہ فجر کی نماز میں بنتا ہے، کیونکہ اس میں قربانی سب سے زیادہ. ان قرآن الفجری کان مشہودا، اس وقت تلاوت کا اپنا ایک لطف ہے، نور ہے، اس میں برکت ہے. تو یہ پابندی اللہ نے ہم پہ لگائی ہے، اس بہانے ہم پاک صاف رہ لیتے ہیں. نمازی آدمی کا جسم لباس ہمیشہ صاف، قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو انگریزوں نے یہ تو قانون بنا دیا کہ ادھر کوئی پوٹی کرے ادھر صاف کرو، نہیں کیا جرمانہ، استنجا کر کے پانی سے دھو، اس پہ کوئی قانون نہیں بنایا. یعنی آپ کا نجی معاملہ ہے، آپ کی اپنی تشریف ہے، آپ جیسے چاہے رکھیں اس کو. تو نمازی آدمی کیا کرتا ہے، یہ کر لے گا نمازی آدمی؟ نہ بھائی، اس کو پاک ہونا ضروری ہے. نمازی نہیں ہوگی تو مجبور ہے، وہ غسل جنابت میں گھوم پھر نہیں سکتا. کتنے بےچارے نوجوان سردی میں صبح صبح اٹھ کے نہا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ نماز آپ کی فجر کی ہوگی نہیں اگر آپ نے غسل نہیں کیا. کوئی جرمانہ نہیں ہے غسل نہ کرنے پر، اللہ نے پابندی لگا دی بھی نماز پڑھنی ہے، اور نماز کو جوڑ دیا طہارت کے ساتھ، تو نہ چاہتے ہوئے بھی غسل کرنا ہے, ورنہ اگر حکومت قانون سازی کرتی کم وقتوں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرو تو کر لیتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, اسی بدبو کے ساتھ گھوم رہے ہوتے. تو اللہ نے ہمیں نماز دے کے بیسیوں چیزیں کی پابندی ہم سے کروا دی, غسل بھی ہو گیا اس میں, کپڑے پاک رکھنا, صاف رکھنا, طہارت. پھر مسجدوں میں حکم دیا پیاس کی بدبو برداشت نہیں کی مسجدوں میں, تو بیت الخلاؤں کی بدبو کہاں سے برداشت ہوگی؟ تو عجیب, یعنی اگر پھر بھی اگر مسجد میں بدبو آ رہی ہے تو پھر وہ اسلام کا قصور نہیں ہے بھائی, وہ ہمارا قصور ہے. تو ایک پابندی صرف میں نے ابھی بتائی آپ کو, جس کے کتنے سارے فائدے ہیں. پھر اس سے ریلیکس ہوتا ہے انسان کا ذہن, سکون ملتا ہے, اللہ سے ریلیشن بڑھتا ہے. دیکھو ڈپریشن کا علاج غیر مسلموں کے ہاں کچھ اور ہے, اسلام میں کچھ اور ہے. غیر مسلموں کے ہاں ڈپریشن کا علاج گولیاں ہی ہے, بس گولیاں ہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کسی ٹینشن میں ہو تو نماز کی مقدار کیا کر لو, بڑھا لو, اللہ سے دل لگا لو, تو پھر کیا ہوگا, اللہ کی طرف سے تسلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ پابندی اللہ نے ہم پہ لگائی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں, بلکہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے. ہم بے وقوف کہتے ہیں ابے نماز, پہلے چار ٹینشنیں تھیں, ایک پانچویں ٹینشن نماز کی بھی پالوں کیا میں؟ پہلے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, اوپر سے فجر کے لیے اٹھوں, پھر ظہر کے لیے جاؤں, اس سے تو ٹینشن کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. نہ 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 نہ, یہ چھوٹی ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور جتنی ٹینشنیں ہیں نا, ان سب کی لاجک یہی ہے, زنا سے اسلام نے بچایا ہمیں. اب جو زنا کرنے والے کہتے ہیں بڑی ٹینشن ہے یار زنا سے بچنا, عورت کو دیکھ کے دل مائل ہوتا ہے. بھائی صاحب اگر آپ نے بدنظری کی اور عورت کی طرف چلے گئے, یہ وقتی ٹینشن ختم ہوگی لیکن چسکا لگے گا, آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ دوبارہ زنا نہیں کرو گے. پھر ایک عورت کو بدلو گے, دوسری عورت, دوسری عورت کو بدلو گے, تیسری, یہ لامتناہی سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جب عورت نہیں ملے گی ڈپریشن میں جاؤ گے. اور اگر آپ نے شادی کی, بچے مچے ہو گئے آپ کے, ان بچوں کو پتا چلے گا, وہ بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے, وہ بھی ٹھرکی پیدا ہوں گے. فیملی سسٹم آپ کا تباہ و برباد. پھر جب بڈھے ہو جاؤ گے نا, اور آج کل تو بڑھاپا بہت اسپیڈ سے آتا ہے, جو خوراکیں چل رہی ہیں نا آج کل, کیونکہ یہ لوگ پھر شراب بھی پیتے ہیں, گٹکے بھی کھاتے ہیں, شہوت پرست بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا, نہ گھر میں عزت, نہ گھر سے باہر. گورے کی جوانی مت دیکھا کرو, گوروں کا بڑھاپا دیکھا کرو. جا کے تبلیغ والے جاتے ہیں نا باہر ملکوں میں, ان سے پوچھو بڈھوں کا کیا حال ہے وہاں پہ, جو حال ہوتا ہے نا بڑی عیاشی کی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے زنا سے بچ گئے, نکاح پہ سیٹ کر لیا اپنے آپ کو, تو تھوڑی سی ٹینشن ہے, اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان, پھر زنا کی طرف طبیعت مائل ہوتی نہیں ہے, گندا لگنے لگتا ہے اس کو زنا. اس کو کوئی پیسے بھی دے نہیں کرے گا وہ زنا. تھوڑی سی ٹینشن برداشت کر لی, مایوس کر, بھائی زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. اور اللہ نے ہمیں, اللہ انسانوں کی نفسیات جانتے ہیں نا, مردوں کی. اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی مت جاؤ, جو قریب جائے گا وہ زنا کرے گا. لہذا بد نظری بھی مت کرو, کسی عورت کو مت دیکھو بری نیت سے. تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی, بس اس کے علاوہ دائیں بائیں کہیں جانے کی کوشش بولو مت کرنا. گزارا نہیں ہو رہا, ایک اور کر لو اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, کیونکہ کر کے مجھے پھنسا دیتے ہیں, اس نے بولا تھا. تو اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو بس کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں میں اسی پہ گزارا جب کرو گے نا, تو یہ جوانی کی ٹھڑک بھی ہمیشہ نہیں رہتی. یہ جو بڑے ہوئے غیر معمولی جذبات ہیں, آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گے, نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے. نشہ تو زیادہ خطرناک چیز ہے, جب آپ چند مہینے چھوڑ دو تو نارمل ہو جاتا ہے انسان, نہیں چھوڑو تو پھر مر جاتا ہے وہی نشہ کر کر کے. تو یہ پابندی بھی اللہ نے ہمارا گھر بسانے کے لیے. پھر مجھے بتاؤ, جب آپ زنا کرو گے, آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور پتہ چلے گا کہ ان کا باپ زانی تھا, ان کے لیے آگے مسائل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ زانی خود بھی چاہتا ہے میری شادی شریف گھرانے میں ہو, کسی زانیہ سے نہ ہو. رشتوں میں پرابلم, بیسیوں قسم کے مسائل. نکاح کر لیا, تھوڑی سی ٹینشنیں بیوی کی ہوتی ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ گھر میں برکت ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں, بیٹے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا, جعل لکم من انفسکم ازواجا, تمہارے لیے اس نے بیوی پیدا کی, پھر ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے. یہ گرل فرینڈ سے نہیں ملتے, یہ حرام رشتوں سے نہیں ملتے. تو یہ کتنی سکون ہے اس میں. تو اس لیے میرے بھائی یہ پابندیاں جو اللہ نے لگائی ہیں نا, رمضان کی پابندی ہے روزہ رکھنے سے, وقتی پابندی ہے میرے بھائی. روزہ جسم کی زکات ہے، سارے فضلے الٹے پراٹھے مراٹھے جو میں نے پورے سال دو دو پراٹھے پھوڑے ہوتے ہیں، یہ سارے رمضان میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جب آدمی کئی گھنٹے بھوکے رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے باڈی جو فضلہ ہے نا وہ کھانا شروع کرتی ہے، جو اضافی جو ہمارا گند جو باڈی میں اکٹھا ہو گیا، باڈی کہتی ہے کچھ تو چاہیے، وہ کھا کے نیٹ کلین کر دیتی ہے، نتھار دیتی ہے باڈی. گویا جیسے زکات ہاتھ کا میل ہے، مال میں جو کچھ غلط شامل ہو گیا زکات سے وہ پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی روزہ کیا ہے؟ جسم کی زکات. تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے اور وہ بھی تین چار دن رمضان میں، شروع کے دو تین روزے مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد یوز ہو جاتے ہیں، روٹین ہو جاتی ہے. آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کراچی کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہایا کرو، فائدہ ہوتا ہے. یہ گرم پانی کے عادی مت ڈالو، اس سے ٹینشن ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے ٹھنڈے پانی سے نہا کے. لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی سے اوئی 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 ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو، پہلا مگا مشکل ہے. بس گرم پانی سے نہاؤ گے نا مسلسل ٹینشن میں رہو گے، سردی لگتی رہے گی آپ کو اور چھوئی موئی بن جاؤ گے. اب مجھے نہیں پتا پشاور اسلام آباد کی سردی کا، کراچی کی سردی جو ہے اس میں ٹھنڈے سے نہا سکتے ہو، بڑے آرام سے فجر میں بھی نہا سکتے ہو. تو پہلا جو مگا یا شاور کا پہلا جو چھڑکاؤ ہے اس میں ہک کر کے ایک آواز آئے گی، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا. آج میرے مشورے پر عمل کریں، کل صبح چار بجے پانچ بجے اٹھیں، یخ ٹھنڈا پانی بالٹی میں لیں اور ایک مگا اٹھا کے یوں ایک دفعہ ڈالیں، تین سے چار سیکنڈ بمشکل تکلیف ہے، اس کے بعد مزہ آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اور سردی نہیں لگے گی. مجھے اکثر دیکھا نا فجر میں، میں نے کچھ پہنا ہوا ہوتا ہے فجر میں، یہاں لوگ ایسے جیسے برف باری ہو رہی ہے، مائنس دس ٹیمپریچر چل رہا ہے، ایسے آ رہے ہو. میں اکثر فجر میں بنیان بھی نہیں پہن کے آتا. تو ٹھنڈے پانی سے نہاؤ میرے بھائی آپ، ایک دفعہ کی ٹھنڈ ہے، ہاں پھر تولیے سے اس کو اچھی طرح صاف کر لو، ورنہ ٹھنڈ پہ نہ جائے، کہیں پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھنڈ پہ گئی ہے، اس کو صاف کر لو آپ، سردی ختم، سارا دن اچھا گزرے گا. میں جامع ترشید جاتا تھا نیول کالونی ہاکس بے روڈ سے بائک پہ، سردیوں میں، سردیوں میں جاتا تھا فجر کی نماز، بلکہ بعض دفعہ راستے میں فجر پڑھنی پڑتی تھی، یخ سردی ہوتی تھی. تو ایک دفعہ کی ٹینشن تھی، جب میں 35 کلومیٹر کی ڈرائیو کر کے پہنچتا تھا، رائڈ کر کے پہنچتا تھا، تو مجھے نہیں سردی لگ رہی ہوتی تھی، باقی سب کانپ رہے ہوتے تھے سردی میں. وجہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک دفعہ اس سے زیادہ سردی اپنے اوپر لے لی ہے، تو کم درجے کی سردی اب آپ کو لگنا اتنا نائف ہو کہ جم ہی جائیں آپ، کوئی نمونیا ہو جائے کوئی، ہر آدمی کو اپنی صحت کا پتا ہوتا ہے. تو کیا ہے، چھوٹی ٹینشن آپ کو ہمیشہ بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہے. تو آپ ٹھنڈے پانی سے نہا لو میرے مشورے پر، کل نہا لیں آپ، ڈاکٹر کو باہر بٹھا کے رکھیں کچھ ہو نہ جائے، ہوتا نہیں ہے کراچی کی سردی، کوئی ایسی سردی نہیں ہے، اتنا چھوئی موئی بنا لیا ہے، تو یوں ٹھنڈا پانی ڈالیں، ایک جھٹکا آئے گا ہل جائیں گے آپ، اس کے بعد بالکل مزہ آنا شروع ہوگا پھر. تو یہ شریعت کے ایک ایک جھٹکے لگاتی ہے شریعت ہم کو، کہ بھائی نماز پڑھ لو ایک جھٹکا آئے گا، اس کے بعد ٹینشن ختم، روزہ رکھ لو دو تین دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد یوز ٹو، روزے ہی روزے رکھتے چلے جاؤ، پتہ بھی نہیں چلتا رمضان میں. اور جو منحوس لوگ ہیں، روزہ کھا رہے ہوتے ہیں کمبخت، ان کا روزے میں ہر دن نحوست والا گزر رہا ہوتا ہے. آپ رمضان میں ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے نوجوان، سارا دن نحوست، اگلے دن بھی چھپ چھپ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سامنے بھی کھاتے ہیں تو بھی پٹکار برس رہی ہوتی ہے. تو شہوت پرستی میں مزہ نہیں ہے میرے بھائی، خواہشات کو کنٹرول کرنے والے کی لائف وہ زیادہ انجوائے کرتا ہے لائف کو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی یہ مائک بہت سے لوگوں نے لاتوں سے توڑا ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اچھا میرے بھائی، محمد علی نادر ول محمد نادر کہاں ہے؟ یہ رہے. دلہن کا نام سیدہ ایمن اسد بنت سید اسد شوکت، ان کے وکیل کہاں ہیں؟ دلہن کے وکیل مارکیٹ میں چاہیے فوراً، کہاں ہیں بھائی آپ ہیں حضرت؟ اچھا ماشاء اللہ. مہر کی رقم ہے زیور کی شکل میں تقریباً ایک لاکھ ایک ہزار، سینکڑا ہزار، دس ہزار، لاکھ، ایک لاکھ سات ہزار. اچھا، ایک لاکھ سات ہزار روپے کا زیور. آپ نے اس مہر میں اجازت دی کہ میں سیدہ ایمن اسد بنت سید اسد شرکت کا نکاح، شوکت کا نکاح محمد علی نادر بل محمد نادر سے کروں، اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب محمد علی نادر ول محمد نادر میں نے آپ کا نکاح 107,000 روپے کی مالیت کا زیور اس مہر میں سیدہ ایمن اسد بنت سید اسد شوکت سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا
قبول گیا
ماشاءاللہ دعا کریں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا دونوں کے خاندانوں میں محبتوں کا ذریعہ بنا ہر طرح کے شر سے فساد سے دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما جس کے جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ کو ادھر میرے ساتھ سیلفی جلدی سے شابش 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 دعا دو چلو آگے کیمرے وہ بھی کیمرہ ہے چلو اب
ویڈیو بند کر
کے گلے ملو مبارکباد ہیں ادھر جا کے لاؤ سوال اچھا یہ بھی ایک بات ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی حنفی اہل حدیث ہو گیا اہل حدیث بھی انسان کے بچے ہی ہوتے ہیں مسلمان ہی ہوتے ہیں باقی متشدد دونوں طرف ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے ہاں دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ دلائل کی دنیا میں یہ مقلدین فارغ ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے 8 سال مدرسے میں گھاس نہیں کھائی جاتی صرف بہشتی زیور نہیں پڑھی جاتی باقاعدہ قرآن سنت اور فقہ کو پراپر وے میں پڑھا جاتا ہے تو اس لیے پوری دنیا نے فالو کیا ہے احناف کو شوافے کو مالکیہ کو حنابلہ کو تو ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں ایک تو علم میں گہرائی نہیں ہے ان کے بھی ایک بڑے اہل حدیث ہیں انہوں نے یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالا رمضان کے روزوں کے بارے میں میں نام نہیں لیتا مقصد وہ اچھے ہیں مجھ سے اچھے ہی ہوں گے علم میں بھی ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہی ہوں لیکن اتنے بڑے بڑے مسائل میں آپ یہ بلنڈر اسلام کا رکن ہے رمضان کا روزہ اس میں انہوں نے کہا کہ حاملہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے بھائی کیا دلیل ہے اس کی حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے علی اطلاق دودھ پلانا یہ رخصت تھوڑی ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ دودھ پلانا کیا یہ مرض ہے دودھ پلانا اللہ میاں نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی اور مرض میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے تو نہ پریگنینسی کوئی بیماری ہے پریگنینسی نہ ہونا تو بیماری ہے پریگنینسی ہونا تو نیچرل ہے وہ بیماری تھوڑی ہے اسی طرح بچے کا دودھ پلانا بیماری نہیں ہے دودھ نہ آنا بیماری ہے تو آپ نے دودھ پلانے کو اور حمل کو قیاس کر لیا مرض پر ایک بڑی غلطی ہے دوسرا اگر فرض کر لو یہ مرض بھی ہے تو مرض میں روزہ چھوڑنا علی اطلاق جائز نہیں ہے جب جائز ہے جب روزہ رکھنے سے مرض کو نقصان ہو مثال کے طور پر کسی کو خارش کی بیماری لگی ہوئی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے روزہ رکھنے سے نہ بیماری بڑھے گی نہ کم ہوگی پھر پوری امت کہتی ہے کہ پھر روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ روزے کا خارج سے کوئی تعلق ہے نہیں پھر اس مرض میں مرض ہونے کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے بلکہ بعض بیماریوں میں تو روزہ رکھنے سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. پیٹ خراب ہے تو روزہ رکھو گے اور اچھا ہو جائے گا. اب کوئی کہ میرا پیٹ چونکہ خراب ہے, پیٹ میں درد ہے, لہٰذا میں روزہ چھوڑ رہا ہوں. بھائی اگر روزہ رکھنے سے پیٹ کا درد بڑھنے کا چانس ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہو, لیکن اگر پیٹ کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو جب سچی مچی کی بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, اگر بیماری کو نقصان کا خطرہ نہ ہو, تو پریگنینسی اور بچے کو دودھ پلانا تو بیماری بھی نہیں ہے, اس میں الگ طلاق روزہ چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا. ہاں نقصان کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے, پھر جائز ہے. تو وہ مسئلہ بھی انہیں لیدی سالم نے غلط بیان کیا. تو یہی کہہ سکتے ہیں بھائی, اس لیے ہمیں ان پہ اعتراض نہیں ہے, اچھے آدمی ہیں, نیک آدمی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن یہ کہ ہم تبھی کہتے ہیں بھائی جو پراپر وے میں فقہ کو فالو کرو, ورنہ تو امت آزاد ہے, وہ ادھر کچھ وہ ادھر کچھ وہ ادھر کچھ وہ ادھر کچھ, ایسے ہی چلتا رہے گا حساب کتاب. مفتی صاحب میں اپنی والدہ کے لیے, اچھا آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مسئلہ دلیل سے مبنی ہو, سب کچھ ہو, آپ کا اگر اختلاف ہوگا تو حنفیوں کے کھاٹے میں ڈال دیا جائے. حنفی یہ کہتے ہیں, حنفی یہ کہتے ہیں, حنفی بلا وجہ حنفیوں کو لا کے ذلیل کرنے کی کوشش کرنا, اس میں حنفیوں کو بیچ میں کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ بعض دفعہ پوری امت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, جیسے وہ انجینئر علی مرزا نے بھی حنفیوں کو گھسیڑا ہے. حنفی کہتے ہیں ایسے کھلا نہیں ہوتا, وہ تو میں نے کلپ ریکارڈ کروا دیا, حنفی نہیں بھائی, پوری امت یہی کہتی ہے. طلاق کے سلاس کے مسئلے میں بھی ایسے ہی ہمارے اہل حدیث بھائی کرتے ہیں, سارے نہیں کرتے ہوں گے, ان میں اچھے معتدل لوگ بھی ہیں, لیکن جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, اور غیر معتدل علماء دیوبند میں بھی ہیں, بعض لوگ یہاں بھی غیر معتدل ہیں, متشدد دونوں طرف ہیں, تو کسی ایک فرقے کو ملامت کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن بعض اہل حدیثوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا نا, حنفیوں کو گھسیڑ دیتے ہیں, وہ گھسیٹ لیتے ہیں اس میں. اب طلاق سلاس میں جب بھی بات آئے گی, میں بتایا نا جی ٹی وی میں گیا تو مجھ سے پوچھا کہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں اور قرآن و سنت کیا کہتا ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کا نا دماغ ہو گیا خراب, تو حنفیوں سے کچھ آپ کو ہو گئی ہے, کچھ چڑ جاتی. چاروں امام کہتے ہیں تین طلاق تین ہوتی ہے, اور اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے تین تین ہوتی ہے, حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ تین تین ہوتی ہے. وہ ساحل ادیم نے نہیں کیا, جب میں نے کہا کہ ملک میں بغاوت جائز نہیں ہے تو ساحل ادیم نے کہا یہ فقہ حنفی جو ہے نا, پھر حنفی کو کیوں بیچ میں لے آئے, میں نے کوئی حنفیوں کی دلیل دی تھی اس میں؟ تو جس کو اپنا غصہ نکالنا ہوتا ہے, کبھی حنفیت کا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیتا ہے, کبھی دیوبندیت کا نام لے کے رد کرنا شروع کر دیتا ہے. بھائی جب آپ دلائل سے ہو رہی ہے تو جواب بھی کس سے ہونا چاہیے؟ دلائل سے. یہ بغاوت کا مسئلہ بھی میں دو منٹ میں کئی بار بتایا, کلپ بھی نہیں چلتا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں اگر بغاوت حرام ہوتی تو حضرت حسین نے کیوں بغاوت کی؟ پھر سیدنا حسین نے بغاوت نہیں کی. سیدنا حسین اگر حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے نکلتے تو گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ نہیں نکلتے. کبھی بھی دنیا میں مسلح بغاوت گھر کی خواتین اور بچوں کے ساتھ, اور پاک دامن خواتین جن کی انگلی کا ناخن بھی زندگی میں کسی نے نہ دیکھا ہو, ان کو کیسے ریاست کے خلاف میدان جنگ میں لے کے جائیں گے؟ وہ ان کا ظالمانہ قتل کیا کوفہ کے گورنر نے, اس بدبخت نے, کروڑہا لعنت اس پر اللہ کی. حضرت حسین دفاع میں لڑے ہیں, اپنے دفاع میں شہید ہوئے ہیں, تو دفاع میں شہید ہونے کی اجازت ہے آپ کو, لڑنے کی بھی اجازت ہے. کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ لڑو, سو دفعہ لڑو, کس نے منع کیا ہے؟ ایک ہے آپ اسٹیٹ پہ جا کے حملے کرنا شروع کر دو اور خلافت کے نام پہ, اور خلافت کا پیکج کیا ہے آپ کے پاس, اور یہ سارے خلافت کے نعرے اسلامی ملکوں میں لگائے جا رہے ہیں, غیر مسلم آرام سے مزے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہے تم اپنے ملکوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ تاڑ کے برابر کر دو, ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سارا منجن یہی بک رہا ہے ان لوگوں کا, پھر کوئی پیکج ہے آپ کے پاس؟ اور میں ساحل ادیم سے پھر گزارش کروں گا, آپ نے کون سا بم ہے آپ کے پاس, کون سی تیاری ہے آپ کے پاس, کہاں ٹریننگ ہے آپ کے پاس, ہے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, اور آپ کہہ رہے ہیں خلافت لاؤ, تو کوئی پیکج تو دو بھائی, یہاں ٹریننگ ہوگی, یہاں مجاہدین تیار ہوں گے اور یہاں جا کے لڑیں گے فوج سے, کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. اور ایک خلیفہ کا نہیں ہے, بیسیوں یونیورسٹیوں میں وہ الگ خلافت کی بات کر رہا ہے, وہ الگ خلافت کی بات کر رہا ہے, ان سب سے بولو آپس میں مل کے پہلے ایک خلیفہ بنا لو آپ. تو سوائے اس کے کہ نوجوانوں کی صلاحیتیں برباد ہوں گی, ایجنسیاں تمہیں اٹھائیں گی, چمڑیاں ادھیڑیں گی, کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا, تو اپنے اوقات کو اس طرح ضائع نہیں کرو. باقی ہم حکومت کے خلاف دفاع میں لڑنے کو جائز سمجھتے ہیں, کوئی بلا وجہ آ کے آپ پہ ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, تو اپنی جان بچانے کے لیے تو سب کچھ صحیح ہے بھائی, اس کا کون اس کا. مجھے اگر کوئی یہاں پولیس والا آ کے بندوق تان لے مار دوں گا تو میں اپنے دفاع میں نہیں ماروں گا اس کو, کیا کیوں بھی بلا وجہ مجھے مار رہا ہے بھائی, نہ کوئی کیس ہے میرے اوپر, نہ کوئی گرفتاری کے آرڈر ہے, آپ بلا وجہ مجھے مار رہے ہو. وہ تو سب کرتے ہیں یہ. تو بلا وجہ آپ پہ کوئی اگر کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, اس دفاع میں آپ 100 دفعہ لڑ سکتے. ابا بھی اگر آپ کو گولی مار رہا ہے تو اپنی جان بچاؤ گے آپ وہاں بھی. تو دوسری بات یہ کہ یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ حکومت کے خلاف احتجاج نہ کریں چپ کر کے. لوگ کہتے ہیں لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھے رہو. نا 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 نا, چپ کر کے مت بیٹھو. بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا نا, آپ بھی کر لو. وہ بم لے کے تھوڑی اسمبلی میں گھس گئے تھے اڑانے کے لیے. عوام جمع ہوئی, ان کو لگا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, احتجاج کیا, اور وہ احتجاج کیا ہو گیا کامیاب. تو آپ بھی کرو, 100 دفعہ کرو احتجاج. ایسے تو آپ کرتے نہیں ہو جہاں کرنا چاہیے اس میں تو آپ. اور ہمارے جو لیڈر جو احتجاج کرتے ان کے بھی 2 منٹ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو مدعی سست گواہ چست, وہ لیڈر بھاگ جاتے ہیں احتجاج میں اور پبلک کو کہتے ہیں آگے جاؤ. پبلک آگے جائے گی کبھی؟ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جا کے بات کروں. تو اس لیے بنگلہ دیش پر آپ پاکستان کو قیاس نہ کریں. بنگلہ دیش میں ایک قوم تھی, انہوں نے احتجاج کیا, وہ کامیاب ہوا. آپ کے پاس تو جو لیڈر جو احتجاج کے لیے آپ کو کنٹینر میں بٹھائے گا, 3 دن کے بعد اسی کو قبض شروع ہو جاتا ہے, وہ نکلنے کی باتیں کرتا ہے. پھر اسی کے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. بھائی تم ڈٹے نہیں ہو تو تم قوم سے کیسے امیدیں رکھتے ہو کہ وہ ڈٹے گی؟ تو یہ ان کی تو بے روزگاری بےچاروں کی اور بڑھے گی. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں قوم میں اتحاد ہے ہی نہیں. ہم بلوچ, پٹھان, مہاجر, سندھی, سرائیکی میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. پھر جو ان میں بھی ہیں وہ پی ٹی آئی, جے یو آئی اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں بٹے ہوئے ہیں. تو بٹ بٹ کے احتجاج میں 4-6 آدمی کنٹینر, اور پھر اس میں بھی اگر 40 لاکھ بھی جمع کر لیے تو لیڈر ہی عجیب سا ہوگا. وہ سب سے پہلے کنٹینر چھوڑ کے بھاگے گا جب پولیس آئے گی. تو یہ میں گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں, ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں وہ بات جو پریکٹیکلی ممکن ہے وہ کرو. وہ کیا ممکن ہے؟ کماؤ, کھاؤ, 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, گھوم پھر کے آنا تم نے ادھر ہی ہے. اور جو پوزیٹو وے میں تبدیلی ملک میں لا سکتے ہو اس سے غافل نہ ہو. جیسے جامع رشید کے پاس ایک پیکج ہے, جامع رشید غافل نہیں بیٹھا, اور بھی علماء الحمدللہ کر رہے ہیں. جامع رشید نے کہا کہ بھائی ہم علماء کو بیوروکریسی میں لے کے جائیں گے. باطل لوگ چلے گئے ہیں بیوروکریسی میں, باطل لوگ چلے گئے ہیں فوج میں, باطل لوگ چلے گئے ہیں عدلیہ میں, تو ہم علماء کو کیوں نہ لے کے جائیں. یہ ان کی ایک پالیسی, اور اس میں وہ 20 سال میں بہت کچھ الحمدللہ کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے آنا, میں جامع رشید کی پوری پریزنٹیشن پیش کروں گا کہ 20 سال کے سفر میں جامع رشید نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہے ملک میں انقلاب لانے کے لیے. ہوائی باتیں نہیں, پورا ایک پیکج ہے. تو اس میں آپ جامع رشید کا حصہ بے شک نہ بنے, آپ وہی پیکج شروع کر دیں, لیکن پوزیٹو وے میں کوئی ریلائبل کام کریں گے آپ, کوئی پیکج دیں گے میرے پاس یہ پیکج ہے, تو اس طرح سے ہم انقلاب کے قائل ہیں. لاؤ انقلاب. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, یہ کر دو, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ اڑا دو, یہ کر دو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو, اس سے کچھ بھی نہیں آئے گا. مفتی صاحب میں اپنی والدہ کے لیے ہر دن 1 سورہ یاسین اور شام کو 2 رکعت نفل نماز اور رات کو سورہ ملک ختم کر کے بخشتا ہوں, اور جمعرات کو خیرات کرتا ہوں والدہ کے لیے. بھائی جمعرات کا دن کیوں خاص ہے؟ کبھی بھی صدقہ خیرات کر دو. دیکھو ایصال ثواب اگرچہ جائز ہے قرآن پڑھ کے بھی, لیکن جو حدیث میں منصوص ہے وہ صدقہ خیرات ہے. تو جو چیز منصوص ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. والدہ کے لیے کنواں کھدوا دیں, مسجد میں دریاں ڈلوا دیں, یا غریبوں کو کھانا کھلا دیں چپکے سے, دل میں نیت کریں کہ اس کا ثواب کس کو پہنچے, والدہ کو. تو یہ کام کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ دوسرے کام کو زیادہ فوکس کریں. مفتی صاحب میں اپنے والد کی جیب سے پیسے نکالتا ہوں اپنی جائز چیزوں کو پورا کرنے کے لیے, تو کیا وہ چیزیں میرے لیے حرام تو نہیں ہے؟ لیکن غصہ ہو جاتے ہیں, بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. ضرورت کے لیے اجازت ہے کہ آپ اپنا واجب حق جو بنتا ہے باپ پہ وہ لے سکتے ہیں. اسی طرح بیوی کے لیے جائز ہے کہ شوہر اگر واجب حق بھی نہیں دے رہا تو وہ پینٹ سے پیسے نکال کے استعمال کر سکتی ہے, لیکن وہ واجب حق میں ہے. اور واجب حق کیا ہے؟ کھانا پینا بیسک مل رہا ہو بس. تو اگر آپ کو گھر میں بیسک کھانا پینا مل رہا ہے تو پھر آپ نہ عورت شوہر کی جیب سے پینٹ سے پیسے نکال سکتی ہے, اور نہ بیٹا جو ہے باپ کی جیب سے پیسے نکال سکتا ہے. اب خواتین اس سے کہتی ہیں لو واجب حق کے علاوہ بھی تو خرچے ہوتے ہیں. ہوتے ہیں, تو پھر اس میں شوہر کو منایا جائے, کو سمجھایا جائے, نہیں خرچ کر رہا, میرا بیان سنا دیں جو بیوی پہ خرچ کرنے کے فضائل مولانا تاریخ مل صاحب کا سنا دیں. حدیثوں میں بہت کچھ ہے یہ کہ خرچ کرو گے اللہ تمہیں بھی کھلائے گا. اس کمبخت کو اس طرح سے سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ سیدھا نہیں ہو رہا تو آپ چور بن جاؤ پینٹیں, کیونکہ اس سے چوری کی عادت پڑتی. ہاں اگر بیسک ہی نہیں مل رہا, بالکل ہی کھانے پینے سے جا رہے ہیں, تو حضرت ہندہ کو نبی نے اجازت دی تھی کہ آپ چپکے سے شوہر سے پیسے لے لیا کرو. میرے بھائی ابا کے پیسے چوری کرنا چھوڑ دو, تم بھی ابا بنو گے کسی دن. پھر جب وہ دیکھے گا نا کہ میرے ابا دادا کی پینٹ سے پیسے چوری کرتے تھے, تو تمہارا بچہ بھی تمہاری پینٹ سے چوری کرے گا, بلکہ ایک دن پینٹ ہی چوری کر کے لے جائے گا وہ. میرا سوال یہ کہ اپنے والد سے جب پیسے نکال, یہ ہو گیا. اچھا جب پیسے مانگتے ہوں تو کہتے ہیں کل, کل تو دیے تھے, حالانکہ اس کو چار پانچ دن ہو چکے ہوتے ہیں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے والد کے لیے کچھ اچھا کھانے کو لے آؤں, تو کیا اگر میں ان کی جیب سے پیسے نکال کر, غلط ہے یار, باپ نے گھر دے دیا, نام دے دیا, بہت ہے, بس جو اضافی دے رہا ہے غریبی ہے. پہلے زمانے میں یار کیسے, میرے والد صاحب جب شام کو آفس سے گھر آتے دو ریوڑیاں لے کے آتے تھے, جب بھی آتے دو ریوڑیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی لمبی لمبی, ہمیں انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے ابو آ رہے ہیں. میں چھوٹا تھا اس لیے تو میرے لیے لاتے تھے, باقی تو بڑے ہو گئے تھے, تو وہ ہمیں اب تک یاد ہے. تو ان ریوڑیوں سے بچے خوش ہو جاتے تھے. آج کے بچے کو کمبختوں کو ہوس تو دیکھو, ہوس تو دیکھو, ان کو یہ بھی چاہیے, ان کو وہ بھی چاہیے, ہمیں وہی یادیں رہ گئیں کہ یار ہمارے لیے دو ریوڑیاں لاتے تھے. باقی کیا ہے, جو بیسک ذمہ داری ہے انہوں نے ہمارے لیے پوری کی, گھر دیا ہمیں. میں جب مدرسے گیا تو میری الگ سے پاکٹ منی انہوں نے متعین کر دی, مجھے تسلی دے دی کہ بھائی اب تم چونکہ کماؤ گے نہیں تو تمہاری ریسپانسبلٹی کس کی ہے, کھانا پینا. میں مدرسے میں پیسے دے کے کھایا کرتا تھا, مدرسے میں جو کھانا تھا اس کی میں پیمنٹ دیتا تھا, میرے والد صاحب دیتے تھے کہ بھائی نہیں نہیں فری میں نہیں, ہم نے کیا کرنا ہے پے کر کے کھانا ہے. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں یہ پوری کر رہے تھے, لیکن بچوں کی نظر ان بیسک چیزوں پہ نہیں ہوتی, بچوں کی نظر ہوتی ہے جو گریوی آئے, تو گریوی کی تو پھر کوئی حد نہیں ہے. اچھا میرے بھائی مجھے ہم لوگوں اپنی باتوں سے ہنسانا کیسے, ان کے چہرے پر رونق لانا. میں لوگوں کو ہنسانے ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کی کوشش کرتا ہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں تم پاگل ہو, مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. اچھی بات ہے, لیکن بات کے دوران ہنسانا ٹھیک ہے, الگ سے ہنسانے ہی کا پروگرام لے کے ساری زندگی چلتے رہے تو جائز تو یہ بھی ہے, لیکن یہ اس سے انسانیت کا جو تھوڑا وقار کے خلاف ہے, یہ سوسائٹی میں پھر آپ کو لوگ سنجیدگی سے نہیں دیکھتے, پھر آپ کے ایک مسخرے کی حیثیت سے آپ کی ایک حیثیت بن جاتی ہے. تو جیسے میں بیان کر رہا ہوتا ہوں بیچ میں ہنسا بھی دیتا ہوں, سوال جواب کا سیشن ہے, ہنسا بھی دی ہم نے اس میں, لیکن اگر میں یہاں مزاحیہ ہی پروگرام شروع کر دوں یا مسجد کے باہر تو پھر میری حیثیت کیا ہوگی, کامیڈین کی ہو جائے گی حیثیت. یہ پھر ٹھیک ہے, کوئی کامیڈین بننا چاہتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, لیکن پھر آپ کا سوسائٹی میں وقار بہرحال مجروح ہوتا ہے, پھر لوگ آپ سے اہم معاملات میں مشورے نہیں لیں گے آپ سے کبھی بھی. اچھا میرے بھائی مفتی سے میرے سینے کے بال وہ سخت ہوتے ہیں ان کی. اچھا میں جو ہنساتا بساتا رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کامیڈی کرتے ہیں, بھائی ہر آدمی کا مزاج ہوتا ہے, مزاج انسان کا چینج نہیں ہوتا, تو وہ تبدیل نہ کروائیں گن پوائنٹ پہ کہ آپ رلایا کریں. جب نہیں رونا آ رہا تو میں کیوں رلاؤں تم کو, جب آ جاتا ہے تو اتفاق سے رو لیتے ہیں, آپ کو بھی رلا دیتے ہیں, لیکن جب نہیں آ رہا تو میں ناٹک کیوں کروں, ڈرامے بازی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. انسان کو نیچرل موڈ میں ہی ہونا چاہیے جو اس کا سچی مچی کا موڈ ہے. مفتی صاحب بہت بہت سخت الجھن ہوتی ہے اور خارش رہتی ہے, تو کیا بال صاف کر سکتا ہوں سینے کے بال, اگر مجبوری میں کر سکے تو جائز ہے سینے کے بال, زینت کے لیے جائز نہیں ہے مرد سینے کے بال صاف کرے تاکہ میں بالکل نیٹ اینڈ کلین نظر آؤں. لیکن اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے, کوئی سینے کے بالوں میں کوئی مشکل ہو رہی ہے, تو پھر کاٹ سکتے ہیں. ہم جماعت کے ساتھ اس سرگودہ سیاوی میں آپ سے مصافحہ کرنے کا خواہش مند ہوں, مصافحہ عنایت فرمائیں. دیکھو جماعت والے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں, پہلے دن جماعت آئی, اچھا جماعتیں یہاں بہت آتی ہیں, کوئی جاپان سے آ رہی ہے, کوئی پشاور سے, کوئی کوئٹہ سے, کوئی لاہور سے, کوئی خانے وال سے, ایک جماعت جائے گی دوسری آئے گی, ماشاءاللہ ہماری مسجد کی برکت ہے یہ جماعتیں آ رہی ہیں. اچھا جو جماعت آتی ہے وہ سمجھتی ہے ہم پہلی دفعہ مفتی صاحب کی مسجد میں جا رہے ہیں, اور مفتی صاحب بھی پہلی دفعہ کسی جماعت سے مفتی صاحب کا ٹاکرا ہو رہا ہے, لہٰذا وہ بےچارے مجھ جیسے نالائق سے محبت میں یہ امید رکھتے ہیں کہ میں اب ہر ایک سے اچھی طرح ملوں گا, بیٹھوں گا. بھائی پچھلی والی کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں, وہ جاتی ہے پھر دوسری آ گئی, پھر تیسری آ گئی, پھر چوتھی آ گئی, پھر پانچویں آ گئی, میرا تو پروگرام بڑھ گیا. تو اب جماعت گئی تھی, اب ایک نئی جماعت آئی, تو میں نے دیکھا بھائی اتنے سارے لوگ ہیں نا, جیسی آئے مجھے دیکھ رہے ہیں یوں گھر گھر کے, وہ مجھے دیکھ رہے, میں ادھر دیکھنا شروع ہو گیا, پھر وہ ادھر سے گھوم کے میں نے ادھر سے ٹن مارا. دو دن سے میں ڈاچ دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں بھی بیٹھوں گا, میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. اب کل کیا ہوا, میں بھاگ رہا ہوں, تین چار جماعت کے ساتھ ہی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مفتی طارق مسعود کو پکڑنا ممکن ہی نہیں, ناممکن ہے, 21 ملکوں کی پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے. میں نے کہا آسان نہیں ہے بھائی, تو میں یوں وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, میں ایسے نکلا وضو خانے سے ٹن مارا, یہی چل رہا ہے کھیل. پھر وہ اکیلے نہیں ہیں, مسجد میں اور بیسیوں لوگ آ رہے ہوتے ہیں, صف میں مجھے گھر گھر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, نماز کے بعد حملہ کریں گے. تو میں یہاں سے ٹن مارا, میرا جب گھر سے باہر نکلتا ہوں میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہوتی ہے, ادھر جا رہا ہوں ادھر سے کوئی بائک پہ آ کے مجھے گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے, میں ادھر گلی میں مڑ جاتا ہوں. تو یہی ہے ڈاچ ہاکی نہیں ہوتی, یوں یہاں سے ٹن مارا, ادھر سے انڈا موڈ سے نکلے, ادھر سے دائیں سے نکلے, یہی ہے میری زندگی. صحیح ہے, انجوائے کر رہا ہوں میں. اگر میں اس طرح نہ کروں تو ادھر سے بائک پہ کوئی آ رہا ہے, سلام کر, رکے گا, سیلفی لی, پھر آگے سے رکشے والے نے ٹن مارا, سلام کیا, سیلفی لی, گھر پہنچنے میں گھنٹہ لگ گیا, مسجد میں آئے نماز کے بعد, پھر اس سے سیلفی, اس سے مصافحہ, اس سے سیلفی, اس سے مصافحہ. ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے پتہ نہیں, بس اللہ نے عزت دے دی, اللہ خیر کرے. تو بےزتی بھی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے, جو مخالف ہیں وہ تو جان کے دشمن بنے ہوئے. تو اب میرے لیے میرے بھائی اس کو مینج کرنا آسان کام نہیں ہے. جامع رشید میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ظہر پڑھ کے نکلا, کچھ نمازی نکل رہے ہیں, انہوں نے مجھے دیکھا, وہاں آئے ادھر سے. ایک دن تو میں نے ابھی تین چار دن پرانی بات ہے, میں ظہر پڑھ کے نکل کے جو چمن ہے نا جامع رشید کا وہاں بیٹھ جانے لگا تھا, دیکھا چار آدمی وہاں سے آ رہے ہیں, ایک دم میں یوں گھماؤں یوں ہاتھ رکھے کہ مجھے پہچان نہ لیں, یوں ٹن مارا میں وہاں کے دارالفتا میں گھسا, دیکھا اندر ایک ٹیم سروے کے لیے آئی ہوئی ہے, جیسے ہی ان کی مجھ پہ نظر پڑی یوں ٹن مارا میں نے, یوں ٹن مار کے باہر نکلا, آگے سے پانچ آدمی آ رہے تھے, پھر یہاں سے ٹن مارا ایسے, یہ دو ہاتھ میں نے رکھ لیے ادھر پکڑے, ادھر سے کوئی آ رہا تھا یوں پردہ کیا, یہاں گئے, دیکھا وہاں سے بھی آ رہا ہے, یوں کیا, اس گلی میں ٹن مارا. اس طرح ڈاچ دیتے دیتے میں کمرہ ہے جامع رشید میں نے بنا لیا ہے, یعنی جامعہ نہیں مجھے دے دیا ہے, اگر وہاں مہمان نہ ہو, مہمان ہو تو وہ کمرہ بھی نہیں ہوتا میرے پاس, صرف بیت الخلاء کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. میں تسلی سے بیٹھتا ہوں بیت الخلاء میں, تو باہر کی خبریں لے رہا ہوتا ہوں کوئی ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح ٹن مار مار کے, تو میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ آتا ہے, ہم جیسے نالائق بھی مشہور ہو جاتے ہیں, جب صحیح بڑے بڑے علماء آ نہیں رہے ہیں تو ہم جیسے نالائق ہی پھر آگے آئیں گے. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ بڑے لوگوں کے نہ آنے کا کہ سائڈ افیکٹ ہیں کہ ہم جیسے نالائق مارکیٹ میں مشہور ہو گئے. تو اب اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو اس لیے میں تبلیغ والوں سے معذرت چاہتا ہوں, آپ لوگ آئے ہوئے, میں بیٹھوں گا ضرور انشاءاللہ, لیکن اپنے حساب سے بیٹھوں گا, ٹائم دوں گا انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی تو سعادت کی بات ہے یار, اتنے نیک لوگوں کی زیارت, اور گلگت سے جماعت آئی ہوئی ہے. پھر وہ کہہ رہے تم گلگت سے آئے ہیں, بھائی تو تھوڑے دن پہلے جاپان سے آئے ہوئے تھے, تو گلگت تو یہیں کا ہے, تو بیٹھیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو بہت ڈوش دی ہے میں نے, ان کو بہت تھکا ہے میں نے, چار ادھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, میں ادھر سے ٹن مارتا ہوں, ادھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے نکل جاتا ہوں میں. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ پکڑائی میں کیوں نہیں آ رہا. گھر میں بھی یہی ہے, گھر میں جاؤ, گھر والے پھر کوئی نہ کوئی کام ذمہ لگاتے ہیں, وہاں سے ٹن مارا باہر نکلے, انڈے لیتے آؤ, یہ فلانا کرو, ڈمکانا کرو, اسی میں سے تبھی دیکھو میرا وزن نہیں بڑھ رہا, لوگ میرے دو پراٹھے دیکھتے ہیں ہماری ایکٹیویٹیز. تم چھ پراٹھے کھا لو, جو لائف اسٹائل ہمارا ہے وہ رکھو, تو دیکھو تمہارا وزن نہیں بڑھے گا. میرا وزن پتہ نہیں کتنے سالوں سے 70 کلو ہی ہے, نہ کم ہو رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے. اچھا جلدی جلدی بھائی, آج کل ایسی برائیاں چل رہی ہیں کہ میں بہت موٹا, لوگ کہتے ہیں کہ مزہ ہو جائے گا. موزوں پہ مسا کا مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں, اگر کوئی مسجد کے امام مسجد کے بڑے اہم پروجیکٹ میں سولر سسٹم یا پنکھے جو کہ مخیر حضرات کی طرف سے اجر و ثواب کی نیت سے کیا گیا ہو, امام اپنے گھر میں انسٹال کرے یا بیچ دے, حرام ہے ناجائز ہے میرے بھائی. امام صاحب کوئی مسجد کی چیز اپنے گھر نہیں لے جا سکتے, سمجھتے ہو؟ اگر لے کے جانا ہے تو مسجد کمیٹی سے پرمیشن لینا ضروری ہے, اور پھر صرف مسجد کمیٹی سے پرمیشن بھی کافی نہیں ہے, شرعی مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ والی چیز امام کے گھر استعمال کرنا شرعاً جائز, کیونکہ مسجد کمیٹی کے اختیارات بھی شریعت میں محدود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسجد کمیٹی ہر چیز کی اجازت دے دے امام کو, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب امریکہ میں آپ نے شیخ یاسر سے ملاقات کی تھی جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں, کیا انہیں سننا اور ان کے فتووں پر عمل کرنا ٹھیک ہوگا؟ کسی عالم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے, کیسے پہچانا جائے؟ شیخ یاسر صاحب ماشاءاللہ ایک نیک پرہیزگار انسان ہے, اصلاحی کام بہت کر رہے ہیں, باقی مسائل کے لیے تو بھائی مجتہد ہے, دیٹس آل. مسائل کس سے سیکھو؟ جو مجتہدین ہیں, جو چاروں فقہ کے بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں جن کو پوری امت نے فالو کیا, تو قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو پھر ان میں سے کسی فقہ کو فالو کیا جائے گا. یہی طریقہ صدیوں سے امت میں چلا آ رہا ہے. البتہ کوئی عالم اہل حدیث ہو یا سلفی ہو, وہ اگر اس کو فالو نہیں کر رہا تو عالم کی اپنی ذات کی حد تک وہ خود جواب دے, وہ سمجھتا ہے کہ میری تحقیق اگر ایسی ہے تو اپنی تحقیق پر عمل کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کسی عالم کی توہین جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرنا شروع کر دیا پھر تو کوئی عالم نہیں بچے گا. تو اگر شیخ یاسر کی کوئی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہے یا جمہور امت کے خلاف ہے تو ان کی ذات تک اس کو محدود رکھیں, ان پہ اعتراض نہ کریں. آپ کس کو فالو کریں گے؟ آپ مجتہدین کو فالو کریں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بڑی مچھلی کھانا کیسا ہے فضائل اعمال میں؟ عمبر مچھلی کا ذکر ہے اس طرح. بڑی مچھلی, مچھلی کھانا جائز ہے چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. وہ ایک صاحب نے پھینک دی تھی کہ فقہ حنفی میں ویل مچھلی جائز نہیں ہے. تو تم خود ہی فقہ حنفی پہ بھی چیزیں گھڑتے رہتے ہو. فقہ حنفی میں تمام طرح کی مچھلیاں کھانا جائز ہے بشرطے کہ مچھلی ہو. تو جب ویل مچھلی مچھلی ہے تو کھانا جائز ہے. تو اس لیے صحابہ کے دور میں بھی تو ایک بڑی عمبر مچھلی نکل کے آئی تھی نا, کھائی تھی. تو حناف کیوں حدیث کی مخالفت کریں گے بھائی؟ فقہ حنفی قرآن و حدیث سے نکالا ہے, تورات اور انجیل سے نہیں نکالا. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب میرے والد نہیں ہیں اور میری والدہ ایک لبرل خاتون ہے. اب میری والدہ میری شادی ایک ایسے شخص سے کروانا چاہتی ہیں جن سے وہ خود بہت خطرناک ایسے ایسے گھر کے باتیں اس طرح کھلے عام نہیں لایا کرو یار. شوگر یہ سوال دار الافتاء میں جمع کرا دیں. ایسے کوئی پرسنل لائیے کے جو سوال ہوتے ہیں حیا کے خلاف ہوتے ہیں وہ یہاں دار الافتاء ہے, وہاں سوال لکھ کے فون نمبر ڈال کے جمع کرا دیں. ریٹرن میں اسٹیمپ کے ساتھ مہر کے ساتھ جواب مل جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب میں گجراںوالہ سے اسپیشل آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہاں کہاں گجراںوالہ والے؟ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی. نماز جمعہ کے بعد چار سنت ہے یا چھ سنت؟ دونوں کال ہیں. چار سنت میں آسانی ہے یار, اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے. چار سنت پہلے دو فرض پھر چار سنت پھر خطبہ بھی ہے اس میں. بہرحال دونوں قول ہیں, لیکن ہماری رائے میں چار سنت والا قول آسانی پر مبنی قول ہے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا بھی اسی پہ فتویٰ ہے کہ چار سنت موقع ہیں. کوئی احتیاط پہ عمل کرنا چاہے تو چھ سنت پڑھ لے, زیادہ اچھی بات ہے. مفتی صاحب میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو, لیکن مہینے میں ایک دو دفعہ گناہ ہو جاتا ہے صغیرہ جو میں نے کبیرہ گناہ میں. دیکھو گناہ جب بھی ہونا اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرو, روزے کی یا صدقہ خیرات کی. جس گناہ کی عادت پڑ جائے تو آہستہ آہستہ وہ گناہ چھوڑ جاتا ہے. السلام علیکم. گجراں والوں کی صحت ایسی نہیں ہوتی. گجراں والا والے بہت پاورفل ہوتے ہیں. گھر کا کھانا کھا کے بھی گجراں والوں والوں کی یہ ہے. خیر آپ گجراں والا والوں کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے آپ. اللہ آپ کو خوش رکھے, جزاک اللہ. وہیں کر لیں نا, وہاں بیٹھ کے کر لیں سوال. اچھا اکیلے میں پوچھنا ہے تو چلے پھر اس پہ مشورہ کرتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل میں بین اسلامک ویڈیوز بناتا تھا لیکن ویوز نہیں آتے تھے. فنی ویڈیوز بناتا ہوں, لوگ دیکھتے ہیں کیا یوٹیوب کی کمائی حلال ہے. فنی ویڈیو بھی جائز ہے اگر کمانے کے لیے کر رہے ہیں. بہتر ہے تو دینی ویڈیوز بنائیں لیکن اس پہ ویوز نہیں آ رہے تو فنی ویڈیوز پہ آ رہے ہیں تو کمانے کے لیے فنی ویڈیوز بھی. لیکن حرام کام نہ کریں فنی ویڈیوز میں. لڑکیوں کو نہ لے کر آؤ. جتنے بھی پرینکر رہے ہیں شروع شروع میں تو بڑے آرام آرام سے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ نہیں یار تو اپنی خوبصورت بیوی کو لازمی گھسیٹتے ہیں پھر اس میں, وہ بھی بے پردہ لا کے. تو یہ غلط طریقہ ہے بھائی. آپ کی کتاب کی کوئی جدید پی ڈی ایف ہے؟ نیٹ پہ سرچ کریں مل جائے گی انشاءاللہ. آپ کی کتاب بنگلہ دیش لانے کا کوئی طریقہ ہے؟ بنگلہ دیشیوں کی آبادی ماشاءاللہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور اسپیڈ بڑھ جائے گی, اچھی بات ہے. تو بنگلہ دیش اٹلی اٹلنگا دیش بننے والا ہے. میں اٹلی میں گیا ہوں, بنگلہ دیشی ماشاءاللہ بہت ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور بچے بھی بنگلہ دیشیوں کے پیدا ہو رہے ہیں اٹلی میں, انگریزوں کے کم ہو رہے ہیں. تو میں نے لوگوں سے کہا گروتھ ریشو بنگلہ دیش کے ہمارے دوستوں کا اتنا بڑھ رہا ہے اور پھر میرے بیانات سے اور ان کو موٹیویشن مل رہی ہے, تو یہ اٹلی 20-30 سالوں میں اٹلنگا دیش بن جائے گا. بولو انشاءاللہ ہو جائے گا. ویسے میں اپنی کتاب بھجوا دوں گا بنگلہ, گئی بھی ہے اس کا بنگلہ دیش میں. کسی عالم کو چاہیے بنگلہ دیشی زبان میں ترجمہ کر لیں. السلام علیکم. ویسے بھی وہ مچھلی اور جھینگا بہت کھاتے ہیں. مچھلی جھینگا تو آدمی کو جوان رکھتا ہے, جھینگا نہ کھائے مچھلی کھا لیں. یا شیخ میری انگیجمنٹ میری کزن سے 6 سال پہلے ہوئی تھی لیکن میرے سسر صاحب پاکستان نہیں آ رہے, یعنی ولی پاکستان میں موجود نہیں اور نہ وہ کسی کو نکاح کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور میں مالی طور پر بہت اچھا ہوں. پھر 6 سال تک ولی نے نکاح کی اجازت نہیں دی تو بغیر ولی کے بھی پھر ایسی صورت میں نکاح جائز ہے؟ یہ ظلم ہے ولی کی طرف سے. تو آپ نکاح کر سکتے ہیں بھائی, 6 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ابا کو بولیں کر دو فون پہ اجازت دے دو, نہیں دے رہے تو پھر آپ کورٹ میرج کر لیں. ایسی मैं कोर्ट मैरिज का कायल नहीं हूं, खूब समझ लो, लड़कियों को भगाना बहुत खतरनाक अमल है, लेकिन 6 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं होता, लड़की का भी बेड़ा गरक हो रहा है, लड़के का भी बेड़ा गरक हो रहा है, तो ऐसी मजबूरी में फिर बाप जाले में कि क्यों लटकाया हुआ 6 साल से आपने, और अगर कोई माकूल रीजन है तो फिर वो बताए। चलो भाई खत्म, कोई मसला यहां से ले लो जल्दी से, बस किसी एक बंदे से ले लो, बहुत हो गया। चलो ये भाई से पूछ लो।
अस्सलाम
वालेकुम। टाइम बहुत हो गया। कहाँ से आए हो?
कोरंगी से।
कोरंगी से माशाल्लाह।
मेरी बीवी बस जबान बहुत है, मैं हकूक भी पूरे करता हूँ, लेकिन वो बोलती है कि आप मुझसे बात नहीं करते, मैं बात करता हूँ।
देखो कभी बिना माइक पे अपनी बीवी की बात नहीं बतानी चाहिए। आप यूँ बोलो, एक आदमी ने कोरंगी में है जिसकी बीवी बहुत बस जबान है, यूँ कहना चाहिए। आपकी बीवी आपकी इज्जत है ना, तो ऐसे अभी तो चलो हम इसको क्लिप को हटवा देंगे, लेकिन ऐसे कभी नहीं बताना चाहिए एक वीडियो में कि मेरी बेगम ऐसी तो तेरी बेगम ऐसी, ठीक है ना। तो आप यूँ बोलते हैं ना, एक आदमी उसकी बीवी बहुत जबान है, तंग करती है। सबकी बीवियां नॉर्मली ऐसे ही कर रही होती है, तो कौन इजाजत देता है दूसरी? आप किसी की बीवी होते हैं, आप भी नहीं इजाजत देते, अल्लाह के बंदे हैं, तो नॉर्मल है, तो सब जगह ऐसे ही होता है। नई बात लाओ मार्केट में है, तो सबकी बीवियां थोड़ा बहुत तंग करती है मेरे भाई, बर्दाश्त करो। नहीं सेल्फी नहीं, जिसकी बीवी तंग करती है उसके साथ सेल्फी नहीं लूंगा मैं। जी बस आखिरी सवाल यार।
मैं फैसलाबाद में आया हूँ।
माशाल्लाह।
एमफिल और पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं उनका कुछ मसला है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ।
जी
क्यों, कुछ लंबा हो जाएगा अगर आप कहते हैं तो, मैं आपको वैसे भिजवा दूंगा।
हाँ भिजवा दें तो अच्छा है, रिटर्न में लिख के दे दें।
मसला उनका
अच्छा,
तो वो ये है कि टीचर की तरफ से बहुत टॉर्चर है।
अच्छा,
जो डाटे बनते हैं वो फेक बनते हैं। हाँ, और इसमें इंसानियत की कोई खिदमत नहीं।
एमफिल और
पीएचडी
के,
हाँ जी
अच्छा,
एग्रीकल्चर से, हाँ जी। मैं खुद कतर में
हूँ। पीएचडी में जो थीसिस वगैरह लिखते हैं रिसर्च, हाँ, करके, तो वो भी फेक होते हैं?
90% ज्यादा फेक होते हैं।
अच्छा,
हाँ। अब इसे इमेजिन करें कि मेटल निकालने हैं प्लांट में से, सीरियल क्रॉप से, तो वो ज्यादातर उसमें से कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं। तो फैसलाबाद में कोई ऐसी मशीन ही नहीं है जो मेटल को डिटेक्ट करे।
अच्छा,
पब्लिकेशन रिसर्च आ रही है उसमें सारा का सारा डाटा दिया हुआ।
देखें ये तो गवर्नमेंट के किसी इदारे में जाके कंप्लेन करें ना, ये तो हुकूमत का काम है, यूनिवर्सिटियों का काम है कि वो अपने निजाम को ठीक करें।
हाँ जी ये बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका इसलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है कि टीचर की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है।
जी जी, मैं क्या कह सकता हूँ, निजाम को ठीक करने की जरूरत है, बाहर जाएं पढ़ने के लिए। फिर
ये मसला मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ, आप उसमें, मैं चाहता हूँ कि डिटेल से एक बात करें।
ठीक है, आप फिर रिटर्न में लिख के दे दें तो उसपे हमसे जो हो सकेगा।
व्हाट्सएप नंबर जो है ना, पिछले एक हफ्ते से
व्हाट्सएप पे नहीं दें, व्हाट्सएप पे तो बहुत रश होता है, तहरीरी कागज पे लिख के जमा करा दें।
हम तो फैसलाबाद से, हम कैसे
पोस्ट कर दें इस एड्रेस पे, टीसीएस कर दें। जी भाई, हाँ